نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی میں نے تھوڑی دیر آپ کے ساتھ گزاری ہے, ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس کیا ہے کہ کلاس کا سین کیا ہوتا ہے جب اس طرح پڑھا جا رہا ہوتا ہے. جو چیز مجھے محسوس ہو رہی وہ یہ کہ آپ لوگ ٹیکسٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. جب تفسیر ہو رہی ہوتی ہے تو صرف لکھ رہے ہوتے ہیں, ٹیکسٹ کی طرف نہیں دیکھتے آپ. ٹیکسٹ کہتے ہیں نص کو. نص کس کو بولتے ہیں؟ عربی عبارت. تو جب تک آپ ٹیکسٹ نہیں دیکھیں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا کس کی تفسیر ہو رہی ہے؟ آپ تو صرف قلم چلا رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو جس طرح آپ لکھ رہے تھے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ایک طرف اگر قلم پکڑا ہوا ہے تو جہاں جہاں آیت چل رہی ہے اس پر انگلی ساتھ ساتھ چلے. آپ اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سے لفظ جو بولے جا رہے ہیں وہ آپ کی نگاہیں ان کو دیکھیں تو ان کی حقیقت کو سمجھیں. ورنہ زبانی تو ابھی آپ کا قرآن پاک اتنا نہیں ہے کہ آپ سن کر عربی عبارت کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیں. مثلا اگر میں بولوں حسید تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ سین سے ہے یا صاد سے, کیونکہ بسا اوقات مخرج واضح نہیں ہوتے. بعض اوقات واضح ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو پہچان نہیں پاتے. ہمیں ابھی مخرج سین اور صاد کا خود بھی تو پہچان نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر لکھنے میں سپیلنگ کی مسٹیکس ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ ساتھ ساتھ قرآن پاک کی طرف بھی ایک نظر رکھیں گے ساتھ ساتھ لکھیں گے, بس لکھتے لکھتے ہلکی سی ایک نظر ادھر بھی. ٹھیک ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ آیات کی تفسیر بہت ہوتی ہے اور کچھ کی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی؟ جی ہاں, یا تو تفسیر ہو چکی ہوتی یا پھر یہ کہ وہ جگہ اتنا ہی تقاضا کرتی ہے. اور ویسے بھی ختم بھی تو کرنا ہوتا نا. اور آج کوسچن آنسر کچھ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑے سے کوسچن آنسر ضروری ہے نا, وہ بھی کہ نہیں؟ میرے خیال میں بہت سے لیکچروں سے زیادہ ضروری. مجھے کوسچنز دے دیجئے پہلے والے. کسی نے لکھا کہ آج کل کے دور میں بھی بہت عجیب واقعات ہو رہے ہیں جو اللہ کے عذاب سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. کل کے خبر نامے میں ایک خبر تھی کہ چند جوان لڑکوں کے سروں پر پگھلا ہوا لوہا پاکستان سٹیل مل میں خرابی کے باعث گر گیا, اور وہاں بھی لوگ اسباب تلاش کر رہے تھے. جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے یہی طریقہ موت کیوں؟ کچھ پتہ چلا وجہ کیا تھی اس کی؟ میں تو اخبار نہیں پڑھی. وہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ یہ لکھا کہ مل انتظامیہ نے تو کوئی بیان نہیں دیا, مگر ورکر یونین کے مطابق لوگ ان ٹرینڈ تھے. ہلاک ہونے والوں میں ایک جونیئر آفیسر اور تین دہاڑی دار مزدور تھے. یعنی گویا وہ جو حادثہ ہوا اسٹیل مل میں وہ کیا تھا؟ ان ٹرینڈ لوگوں کی مس ہینڈلنگ ہوئی ہوگی, لا علمی کہہ لیں. ان ٹرینڈ ہونے کا مطلب کیا ہے دوسری طرف؟ لا علم ہونا. تو آپ دیکھیں کہ بسا اوقات لا علمی انسان کو کیسے کیسے نقصان دیتی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس ہیٹ پہ لوہا پگھلتا ہے وہ آگ کتنی شدید ہوگی. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو کچھ سبق سیکھیں؟ کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم عام طور پہ سوچتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی, حالانکہ ہم بھی تو پگھلے ہوئے لاوے کے اوپر بیٹھے ہیں. جس زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ لاوا ہے نا, کہیں سے بھی پھٹ سکتا ہے نا. کبھی پھٹا ہوا دیکھا آپ نے؟ ایسے بہتا ہے جسے پانی کا سیلاب بہتا ہے. لکھا ہے امام شافی نے علم کے لیے تکلیفیں اٹھائیں, سفر بھی کیے, لیکن استاد کے ہمراہ مسلسل رہے اور علم کے ساتھ ساتھ استاد کا اخلاص بھی جذب کیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ استاد کے ساتھ گہرا تعلق شاگرد کے قلب کو مضبوط کرتا ہے؟ ہمیں عملی طریقہ کار بتائیں کہ کن ٹیکنیک سے ہم علم کو زندگی میں لائیں. کیا ان چارجز اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ آج کی میٹنگ کا لطف آیا, مجھے اس کی ضرورت تھی. انشاءاللہ تعالی آپ کی ان چارجز کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے, اور جو ٹیکنیکس آپ کو فائدہ دیں گی ان کے ساتھ کچھ ڈسکس ہوئی ہیں, کچھ وقتاً فوقتاً اور ہوتی رہیں گی. ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کی جب کمی محسوس ہو تو اس کا اظہار کر دینا چاہیے. آپ کے لیے ایک سجیشن باکس رکھوایا تھا میں نے, تو مجھے پتا چلا کہ اس میں سے کمپلینٹس کے سوا کچھ نہیں نکلتا, تو اس کا نام پھر کمپلینٹ باکس کر دیتے ہیں. بات ایک ہی ہے, بعض سجیشنز کمپلینٹ کی وجہ سے لکھی جاتی ہیں. ان دونوں میں آپ کے خیال میں کیا فرق ہے, کمپلینٹ اور سجیشن؟ شابش. کمپلینٹ یا شکوہ ایک نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے, جبکہ سجیشن اسی چیز کا دوسرا نام ہے مگر ایک پازیٹو طریقہ ہوتا ہے مسائل کے حل کا. کچھ لوگ مسائل کو شکوے کر کے حل کراتے ہیں اور کچھ لوگ سجیشنز دے کر، اچھے مشورے دے کر. کیا کرنا چاہیے ان دونوں میں سے؟ اور صرف کلاس روم کی حد تک نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی، کسی سے بھی شکوہ شکایت کرنے سے پہلے خود بھی اس کا کوئی حل تلاش کیا کریں، اور ممکنہ حل 1, 2, 3، اور پھر جس سے آپ کو شکایت ہو اس سے جب آپ بات کریں تو ساتھ ہی آپ سجیسٹ بھی کیا کریں کہ میرے خیال میں اگر اس کی بجائے یہ چیز ہو جائے تو کام زیادہ اچھا ہو جائے، آسان ہو جائے. کمپلینٹ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تعلقات کی خرابی. سجیشن کا اثر کیا ہوتا ہے؟ باہمی تعلقات میں پختگی، اصلاح، تعلقات کا اچھا ہونا، کام میں بہتری کا پیدا ہونا، کام میں ترقی ہوتی. آخرت میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سجیسٹ کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس سے اگر کوئی پازیٹو چینج آتا ہے سوسائٹی کے اندر، کسی خاندان کے اندر، کسی انڈیویجول کے اندر، تو اس شخص کی جو زندگی کی تعمیر ہے یا اچھے کاموں کی ابتدا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. آپ کسی کو کچھ اچھی چیز سجیسٹ کرتے ہیں، اس نے وہ کر لی، آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ صدقہ جاریہ ہو گیا. اور اگر کمپلینٹ کی، دوسرا کیا کرے گا؟ ڈیفینسو پوزیشن میں آ جائے گا، جواباً وہ کوئی ایک دو اور اعتراض کر دے گا، تعلقات خراب ہوں گے، بگاڑ رہے گا، اور فساد سے کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی. میں جب پاکستان میں مختلف جگہوں پہ جاتی تھی، مختلف اداروں میں، مختلف جگہوں پر، تو اگر کہیں باکس یا رجسٹر رکھا ہوتا تھا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا رجسٹر شکایات موجود ہے، یا دفتر شکایات، یا شکایات باکس. جب میں ویسٹ میں گئی تو وہاں کیا لکھا ہوتا تھا؟ سجیشن باکس. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے تنزل اور ان کی ترقی کا راز کیا ہے. ہر اچھا آئیڈیا، اچھی سوچ ایک امانت ہے آپ کے پاس جو اللہ نے آپ کو بطور نعمت دی ہے. کوئی بھی ایک اچھی سوچ جو کسی بھی کام کو اچھا بنا دے وہ دراصل کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. جو اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، ایسا انسان دنیا میں بھی دوسروں کی محبت کا لطف اٹھاتا ہے. اور جو شخص اس ملنے والی چیز کو نہ خود استعمال کرتا ہے نہ دوسرے تک پہنچاتا ہے، وہ اس کو گنوا دیتا ہے، اس سے نقصان اٹھاتا ہے. دنیا میں بھی کچھ حاصل ہو، آخرت کے لیے بھی صدقہ جاریہ نہیں بنا. تو آئندہ سے آپ کیا کریں گے؟ آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ اور اس کا ایک حل. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے، میرے خیال میں اس کا یہ حل ہونا چاہیے. بعض وقت حل ہمیں خود بھی پتا ہوتا ہے لیکن ہم خود حل کر نہیں سکتے جب تک دوسرے نہ کریں، اور جو حل کر سکتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ حل کرنے کی چیز ہے. تو جب دو لوگوں کی ایفرٹ کٹھی ہوتی ہے تو بہترین نتائج سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کل مجھے کسی نے بتایا، ایک بہت چھوٹا بچہ، بہت ہی کیوٹ، کسی کام والی کا تھا. میں پچھلے دنوں کہیں گئی بھی تھی تو وہاں وہ بہت ہی ذہین بچہ، باتونی سا، تو کسی سے میری ملاقات دوبارہ، تو میں نے اس بچے کا خاص طور پہ پوچھا. اس کی چمکتی چمکتی آنکھیں مجھے یاد تھی، تو میں نے کہا اس کا کیا حال ہے؟ کہا کہ وہ تو بالکل آخری دموں پہ ہے. کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہتے اس کی ماں جو تھی وہ کام کرتی تھی اور وہ صابن کھاتا تھا اور ماں دھیان ہی نہیں دیتی تھی. بعض وقت ماں کام میں مصروف ہے اور وہ کھا لیتا تھا. کہتی اس نے اتنا صابن کھا چکا ہے، اتنا کھا چکا اور کافی عرصے سے کھا رہا تھا. ایڈکشن ہو جاتی نا بعض وقت کچھ چیزوں کی. کہتی کہ اس کے اندر کا سارا سسٹم گل چکا تھا، انتڑیاں وغیرہ سب کچھ، اور بالکل یعنی آنکھیں بند اور بے ہوشی کی کیفیت میں کہ ابھی ختم ہوتا ہے یا تب ختم ہوتا ہے. اتنا دکھ ہوا مجھے اس بات کا کہ ہمارے معاشرے کی کتنی ہی مائیں ایسی ہیں جو اتنی لا علم ہیں اور بچوں کی طرف سے اتنی بے نیاز ہیں. اور اگر وہ صابن کھا رہا ہے تو شاید بھوک کے مارے ہی کھاتا ہوگا. لیکن ایک بھوکا بچہ جس کو سارا دن روٹی نہیں ملتی، 1000-1200 اس کی ماں کی تنخواہ ہے پورے مہینے کے بعد، باپ کو دہاڑی نہیں ملتی، وہ دودھ لائیں یا آٹا لائیں یا چاول لائیں یا کیا کھائیں، کیا کھلائیں؟ تو ان بچوں کو جب بھوک لگے گی تو وہ صابن ہی کھائیں گے یا مٹی کھائیں گے؟ تو ایک تو اس میں ہمارے معاشرے کی بے حسی، اور دوسرا یہ کہ ہماری ماؤں کی غفلت. اور تیسرا یہ کہ لا علمی، شاید اس کی ماں کو اندازہ ہی نہیں کہ صابن کھاتے ہیں، کیونکہ بعض بچے مٹی کھاتے ہیں، گاچھی کھاتے ہیں اور ایسی چیزیں کھاتے ہیں، تو سمجھا ہوگا کہ یہ بھی صابن ہے، چلو کھا لے. آخرت کے بارے میں بھی ایسی لا علمی اور جہالت انسان کو کیا نقصان دے سکتی کہ ہم آخرت کے بارے میں کچھ سوچتے رہے اور جب وہاں پہنچے تو کچھ اور ہی سین نظر آئے تو کیا ہوگا، کیا حاصل ہوگا؟ نقصان ہی ہو سکتا ہے نا. سوال ہے، نماز میں یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں یا اللہ تعالی ہم کو دیکھیں؟ اصل میں دیکھنے سے مراد صرف ان نگاہوں سے دیکھنا نہیں بلکہ بصیرت کا دیکھنا بھی ہے. بصیرت کا دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ دل کی آنکھ سے دیکھنا، اور وہ دراصل احساسات ہیں، اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کرنا. ٹھیک ہے، یہ جو آتا ہے نا حدیث میں کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی تم اس کو محسوس کر رہے ہو اپنے پاس. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی امیجنیٹری تصویر بھی ہم نہیں بنا سکتے. ایک نور کا تصور ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی تکلفاً لانا پڑتا ہے نا پھر. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا احساس اتنا زیادہ ہو کہ یوں لگے جیسے گویا کسی چیز کو دیکھ کر اس کو فیل کر رہے ہیں. زیادہ ہو یہ احساس تو گویا آپ دیکھ رہے ہیں، کم ہو تو وہ دیکھ رہا ہے. اگر دین نہ پڑھنے والے شخص سے تکلیف پہنچے تو ہم کہتے ہیں اسے علم نہیں. اگر دین پڑھنے والے شخص سے تکلیف پہنچے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. لوگوں نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو ہم کرنا جانتے ہیں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا، اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک لو. ایسا شخص جو لا علمی کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کو تو علم کی طرف لے جاؤ، جو علم پا کے کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑو، اسے روکو، اسے احساس دلاؤ. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ اپنی طرف سے محض بسا اوقات بطور فن ایز اے جوک کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی پریزنس کا احساس دلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ذات سے یا ان کے اس عمل اور ایکشن سے دوسرے تکلیف اٹھا رہے ہیں. ہوتا نا ایسے؟ بعض اوقات ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی فیل سے، ہماری کسی حرکت سے دوسرے کو اذیت ہو رہی ہے. مثلاً بعض اوقات آپ کلاس میں بیٹھتے ہوں گے اور کچھ لوگ بار بار مثلاً اپنا بیگ کھولتے بند کرتے ہوں گے، یا یہ کہ ایسے ہی بیکار کی کوئی چیز لکھ رہے ہوں گے، یا ہل جل کر رہے ہوں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی توجہ ختم ہوتی ہے اور آپ سخت تکلیف میں ہوتے ہیں. آپ کانسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے رویے کی وجہ سے آپ نہیں کر پاتے، ہے نا. اب کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کو تھوڑا سا کچھ لکھ کے پکڑا دینا چاہیے کہ پلیز آپ ہلنا بند کر دیں، میں سبق نہیں سن پا رہی. کوئی حرج نہیں، آپ اوپر لکھ دیں معذرت کے ساتھ، لیکن اس طرح نہ لکھیں پلیز آپ مائنڈ نہ کریں آپ کے ہلنے سے تکلیف ہو رہی. کبھی بھی یہ جملہ پہلے نہ لکھا کریں. بہت سے لوگ لکھنے سے پہلے کیا لکھتے ہیں، میری اس بات سے آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن میں کہنا تو ضرور چاہوں گی. اچھا، اب بعض وقت بات اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی جتنا یہ جملہ تکلیف دہ بن جاتا ہے. اس لیے کلام کا آغاز اور ابتدا کبھی نیگیٹو جملوں سے نہ لکھیں. اگر آپ نے تکلیف دینے بھی ہے تو یہ کہہ کے تکلیف دینے لگی ہوں. مثلا ڈاکٹر ٹیکا لگانے لگا تو وہ کہے کہ اب ٹیکا لگنے سے تمہاری تو جان نکل جائے گی، تیار ہو جاؤ. تو کون سا مریض وہاں ٹھہرے گا؟ تو بھاگ نکلے گا کہ مجھے تو بڑی پیاری اپنی جان. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں ٹیکا لگاتے وقت؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی دیکھنا تو صحیح، ابھی ٹھیک، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لو لگ گیا ختم. ٹیکا لگاتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کرتے جاتے ہیں، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک تو نہیں سے بات نہیں شروع کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسی بات لکھنی بھی ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں انتہائی ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ. اگر آپ ہلے نہ تو میرے لیے لکھنا آسان ہو جائے، یا یہ کہ پلیز آپ نہ ہلیں کیونکہ میں سبق پہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہی، کوئی بھی ایسی چیز. اسی طرح کوئی اور تکلیف جو وہ آپ کو دے رہا ہے تو اس کو بھی آپ لکھ کر بتا سکتے ہیں، زبان سے کہہ سکتے ہیں، لکھ کے بتا سکتے ہیں، لیکن اس کو اس حال میں نہ چھوڑیں، ورنہ کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی بدنامی ہوگی. لوگ کہیں گے وہ دین والا ایسا تم بھی لازمی ایسے ہوگی. حالانکہ ہر شخص کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے, لیکن دین بدنام ہو جاتا ہے نا, ہم تو بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ایک کشتی کی مثال سے. یاد ہے کسی کو مثال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال دی کہ جیسے ایک کشتی سمندر کے اندر جا رہی ہے, دو منزلہ ہے, کچھ لوگ اوپر کے حصے میں کچھ نیچے کے حصے میں ہیں, پانی اوپر والوں کے پاس ہے, جبکہ نیچے والے اوپر والوں سے لینا چاہتے ہیں اور اوپر والے دیتے نہیں, تو اتنے میں ایک شخص پانی لینے کے لیے کشتی کے پیندے میں سوراخ شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا پانی ہے قدموں کے نیچے. یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں, میں صرف ویسے ہی کمنٹ کر رہی ہوں کہ وہ یہ سوچ کے کہ زمین سے پانی لے لیتے ہیں. تو ایسے میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہیں روکو گے تو کیا ہوگا, وہ خود تو ڈوبے گا تم کو بھی لے ڈوبے گا. تو اگر ایک دیندار پڑھا لکھا شخص غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے اور آپ اس کو روکتے نہیں پکڑتے نہیں, وہ خود تو ڈوبے گا ہی ساتھ تم کو بھی لے ڈوبے گا, بدنام کر دے گا. اس لیے روکو اس کو. ٹھیک ہے, پھر روکنے کا طریقہ حسب حالات ہو سکتا ہے. میری نماز میں باقاعدگی بالکل نہیں آتی, اور جب کوئی دعا کروں اور قبول نہ ہو تو پھر تو بالکل بھی نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. میں سوچتی ہوں شاید میں اللہ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندی ہوں, اس لیے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. سوچا کریں کہ جو کچھ اللہ نے پہلے دیا ہے اس کا میں کتنا حق دے چکی ہوں کہ اور مانگنے کے تقاضے کرتی ہوں, اور اگر نہیں ملتا تو ناراض ہوتی ہوں. کیا ناراضگی کا حق ہے مجھے؟ اس دن بھی میں نے بتایا تھا نا کہ ہم تو الحمدللہ ہی کہتے رہیں صرف ہر سانس کے لینے اور نکالنے پر, تو ہم تو پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ ہم مزید کے طلب کرتے ہیں اور نہ ملے تو ناراض ہوں. اگر انسان شرمندگی سے خدا سے رجوع کرنے سے خود کو قاصر محسوس کرے تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا شرمندگی, 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. دیکھیں کہ اگر ہم خود اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تب بھی اس کو پتا تو سب کچھ ہے ہی نا, تو شرمندگی کی بات نہیں, اس کو سب کچھ پتا. تو اگر اعتراف کر لیں گے تو دھل جائے گی نا شرمندگی. مثلا ایک شخص سے آپ کو شکایت ہوئی, اس شخص نے کیا کیا, آپ سے معافی مانگ لی. اب کیا ہوا آپ کے دل میں اس کے لیے, کیا ہوا نتیجہ, کیا نکلے گا بتائیے. ہاں جی آپ بتائیے. جی ہاں, شکایت دور ہو جائے گا اور آپ کا دل بالکل اس کی طرف نرم ہو جائے گا. تو اسی طرح غلط کام تو ہم نے کر ہی لیا, اللہ تعالیٰ کو سب پتہ بھی چل گیا, اس سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, وہ تو جہاں جہاں ہمیں دیکھ رہا ہے. شرمندگی شرمندگی ہمارے دامن میں, اس کو دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ, رجوع. وہ کر لے تو معاملہ صاف ہو جائے گا. دیر کس بات کی, انتظار کاہے کو. میں جب سے دین کی طرف آئی ہوں مجھے دنیا بہت اچھی لگنے لگی. پہلے جو چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی وہ بھی اچھی لگنے لگی, بار بار دل ان کی طرف جاتا ہے. میں اس کیفیت کو کیا نام دوں؟ آپ کو پتا ہے کہ عام لوگوں پر کتنے شیطان ہوتے ہیں اور دین کے طالب علموں اور عالموں کی طرف کتنے ہوتے ہیں؟ جی اگر عام شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے نا, تو دین کے رستے کی طرف چلنے والے کے ساتھ 70 ہیں. مجھے صحیح تعداد یاد نہیں لیکن اندازہ کچھ ایسا ہی ہے. پورا ابلیس کا لشکر جو ہے بس, اور جتنا جتنا آپ دین کی طرف آگے جائیں گے اتنا لشکر آپ کے ساتھ لگ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو یہ خطرہ محسوس ہو گیا کہ آپ اس کے ہاتھ سے نکلنے والے. تو اس سے پہلے کہ آپ نکلیں وہ آپ کو ایسی جگہ پھنسانا چاہتا ہے کہ جس سے آپ کبھی اس کے چنگل سے نہ نکل سکیں. اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا. انشاءاللہ تعالی سورۃ بنی اسرائیل میں بہت تفصیل سے شیطان کے رویوں پہ بات ہوگی, وہاں آپ سمجھیں گے. تو یہ اس کیفیت کا نام. آپ بار بار یہ بات کر رہی ہیں کہ اگر کوئی ناراض ہے تو ہم اپنے رویے پر نظر ثانی کر رہے ہیں. میرے ابو نے یہاں آنے پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا بلکہ میں نے باقاعدہ اجازت لی, لیکن اب گھر کے حالات ایسے ہو گئے کہ ابو مجھ سے خوش نہیں. وہ لوگ میرا صرف کرایہ دیتے ہیں اور وہ بھی بھاری ہے, حالانکہ باقی بہن بھائی بھی اسکول جاتے ہیں, ان کو خوشی سے کرایہ دیتے ہیں, لیکن مجھے روز صبح نکلنے کے وقت کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے. روز مجھ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کورس میں بند کر دوں. برائے مہربانی میرے لیے دعا کریں کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے. یہ ایک بڑی نیچرل بات ہے, ہمارے معاشرے کا ایک عام رجحان ہے کہ دنیا کی تعلیم کے لیے بڑی بڑی رقم خرچ کریں گے, لیکن جہاں ہی دین کی بات آئے تو ہم چاہتے ہیں ہر چیز فری ہو, ہمارے ناز اٹھائے جائیں, ہماری قدر کی جائے, ہماری خدمت کی جائے. حالانکہ بات کیا ہے, جنت کا راستہ کس سے ڈھانکا ہوا بتائیے. اچھا آپ کو پتا ہے طالب علم جب علم کے رستے پہ چلتا ہے تو کس رستے پہ ہوتا ہے؟ حدیث ہے نا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، یہ ہے نا حدیث. اچھا یہاں تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب جنت دکھائی گئی تو آپ بہت خوش ہوئے. اس کے بارے میں جو سنے گا وہ ضرور یہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا، ہو نہیں سکتا کہ کوئی اس کا سنے اور پھر یہاں نہ آئے. لیکن جب اس کا راستہ آپ کو دکھائے گا تو آپ پریشان ہو گئے کہ یہاں تو صرف ہمت والے ہی پہنچیں گے، اتنا مشکل راستہ صرف ہمت والے ہی پار کر کے آئیں گے. لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آتی رہتی. آپ علم کے رستے پہ چلی ہیں جو جنت کا رستہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اگر اس رستے پہ چلنے کی وجہ سے آپ کو تانے پڑ رہے ہیں یا آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو اس کو صبر سے برداشت کریں، کیونکہ اس رستے میں کانٹے ہیں. خوشی سے برداشت کریں، سنی انسنی کر جائیں. جو ہی آپ اس تکلیف دہ حالت میں آ کے گاڑی میں بیٹھیں، آپ آ کے قرآن کھولیں اور تلاوت شروع کر دیں، آنکھوں سے ایک دو آنسو نکالیں اور پھر ٹھنڈی ہو جائیں، آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا. جب مشکل آتی ہے تو اس وقت ایک فطری نظام ہے انسان کے اندر کہ فوری طور پر زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ نظام. مثلا سر درد ہے، تھکے ہوئے آپ بستر پہ پڑے، کوئی آتا ہے کہتا ہے اٹھو بھائی، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں اٹھ سکتا، وہ مجھے بہت سر درد ہو رہی ہے، میں تھکی ہوئی ہوں. اتنے میں زلزلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے میں تھکی ہوئی ہوں، میں نہیں اٹھ سکتی، کیوں؟ ایک بڑی مصیبت آنے لگی ہے. آپ کو درد یاد رہے گا؟ درد یاد بھی نہیں رہے گا. تھکاوٹ یاد رہے گی؟ تھکاوٹ یاد ہی نہیں رہے گی. آپ ایک دم الرٹ ہو جائیں گے اور اٹھ بھاگیں گے. تو بالکل اسی طرح جس شخص کا شوق ہوتا ہے، کسی چیز کے لیے محبت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی، خواہش ہوتی، وہ تو کانٹوں پہ چل کے بھی، تکلیفیں اٹھا کے بھی اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ان تکلیفوں کو بھول جاتا ہے. بڑا مقصد سامنے آنے پر یہ تکلیفیں چھوٹی لگنے لگتی. اسے لکھا کہ میں یہاں آنا چاہتی ہوں، کبھی کبھی یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں، تو کیا کروں؟ بھاگ جایا کریں، اور بھاگتے جائیں، بھاگتے جائیں، بھاگتے جائیں، بھاگتے جائیں، اتنا بھاگیں کہ آپ اس پلانٹ سے نکل کے کسی دوسرے پلانٹ پہ جا بیٹھے. ٹھیک ہے، اگر ایسا کر سکیں تو بھاگ جائیں، اور اگر نہیں تو پھر بیٹھے رہا کریں. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مسئلہ بنانا ہو تو کسی بھی چیز کو بنا لے. اصل میں یہ مسئلہ نہیں، انہوں نے کہنا کچھ اور تھا، یہ کچھ اور کہہ گئی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اب جملہ کس سے شروع کریں؟ کچھ تو لگانا ہوتا ہے نا. آسان کام ہے مسئلے بیان کرنا. ہم نے تو دین کا نام بھی مسئلہ رکھ دیا. آپ کہیں جمع ہوتے ہیں، لوگ کو مسئلے سنائیں، تو ہمیشہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دین مسئلوں کا نام ہے. میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ میری دعا بہت جلد قبول ہوتی، خاص طور پر جب سے میں الہدا آئی ہوں. ابھی کوئی بات میرے دل میں ہوتی ہے اور مانگی بھی نہیں ہوتی اور قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ، لیکن میرا عمل اتنا اچھا نہیں کہ میرا اللہ مجھ پر اتنا مہربان ہو. مجھے اس بات سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ آزمائش تو نہیں. جی ایسا ہے کہ ہر نعمت آزمائش ہوتی، ہر نعمت آزمائش ہوتی. نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کیا کریں؟ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، الحمدللہ، الحمدللہ. جو ہی دل میں خیال آئے کہ میرے رب نے مجھ پہ یہ کرم کیا، فوراً الحمدللہ کہنا شروع کر. اس سے ایک تو یہ کہ انشاءاللہ یہ نعمت جائے گی نہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مزید خوش ہوتے ہیں، اور دنیا کی نعمت کے ساتھ ساتھ پھر آخرت میں بھی انسان کا اجر اکٹھا ہوتا رہتا ہے. نعمت پانے پہ اگر انسان اترانے لگے اور دوسروں کو حقیر جانے، اور مشکل آنے پر واویلا مچائے، یہ دونوں رویے بندگی کے خلاف ہیں. آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک کا تو آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے. مردوں کے حقوق عورتوں کے حقوق سے کس طرح مختلف ہیں؟ کیا عورت کو آدمی کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دونوں کا دائرہ کار مختلف ہے، دونوں کے کام اور دونوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے. اللہ نے ہر انسان کو، مرد ہو یا عورت، اپنے لیے بنایا ہے. ٹھیک، ما خلقت الجن والانس، اور انس میں عورت اور مرد دونوں آتے ہیں، ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب مرد مثلا سارا دن مزدوری کرتا ہے اور کما کے گھر لاتا ہے، تو کیا شام کو آ کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کیا اللہ نے مجھے صرف بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے پیسے کمانے کے لیے پیدا کیا کہ میں ان کی نوکری کرتا رہا، ان کے لیے اتنی مصیبت اٹھاؤں؟ کیا اس کو کہنا چاہیے؟ اور اگر عورت گھر میں بیٹھ کے کھانا پکا رہی ہے یا کوئی اور کام کر رہی جس سے شوہر کو یا بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ کیا اللہ نے مجھے صرف ان کے کھانا پکانے کے لیے بھیجا ہے، میں ان کی کوئی نوکر ہوں؟ تو پھر تو مرد بھی نوکر اور آپ بھی نوکر، اور اسی شکایت میں زندگی بسر کر لیں، کیونکہ ان دونوں کاموں کے بغیر گزارا تو ہے نہیں. دونوں ہی مل کر اللہ تعالی کی تخلیق کے منصوبے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. بنایا ہم سب کو اللہ نے اپنے لیے. ٹھیک ہے، ایک سوال اکثر جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، کیا عورتوں کے لیے بھی جنت میں کوئی ایسا گفٹ ہے؟ بات یہ ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء، وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہتا ہے، جتنا وہ خود دے دے بس دے دے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کوئی علم ہمیں نہیں دیا. جب اس نے خود نہیں دیا تو ہمارے پاس جاننے کا کوئی اور ذریعہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ آنسر ہم اپنے پاس سے نہیں دے سکتے کہ جو پن پوائنٹ کر کے آپ کو بتا دیں کہ جی حوروں کے ایکول عورتوں کے لیے فلانی چیز ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتی آپ کو. اب آپ کہیں گے پھر یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے تو ایک انعام کا ذکر کیا عورتوں کے لیے نہیں کیا. بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے نا انصاف نہیں ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، اس کو زیادہ پتا ہے کہ کس کو کس طرح خوش رکھنا ہے. جب ہمیں یہ پتا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے وہاں نہ کسی کو تھکاوٹ ہوگی نہ بوریت ہوگی، نہ وہاں غم ہوگا نہ رنج ہوگا، وہاں خوشی ہی خوشی ہوگی، تو یقیناً عورتیں بھی جا کر خوش رہیں گی، چاہے ان کو حوروں کے عوض کچھ ملے یا نہ ملے. جنت اللہ کے پسندیدہ بندوں کی جگہ ہے، اللہ کے مہمانوں کی جگہ ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی یا حکمت کہ اس نے کسی چیز کا ذکر کیا اور کسی کا نہیں کیا. ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہمیں اس بات پر کوئی ناراضگی ہے تو ہم جنت کے علاوہ کوئی اور جگہ اپنے لیے تلاش کر لیں. یہ ٹھیک ہے نا، وہ تو پھر پتا ہے نا کیا ہے، ایک مسلمان عورت کبھی یہ نہیں کہہ سکتی، کبھی نہیں کہنا چاہیے اس کو، نیور، سوچنا بھی نہیں چاہیے. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے اور آگ سے بچا لے تو میں تو اس پہ بھی راضی. آگ کی رسوائی اور جہنم کی گرمی نہیں برداشت ہوتی اور تیری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی. کہاں یہ ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم منہ کھول کے کچھ بھی تقاضا کریں کہ مجھے یہ بھی چاہیے اور مجھے یہ بھی چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں کو جنت میں لے جائے گا ان کو پھر خود فرمائے گا مانگو جو مانگتے ہو، آتا ہے نا. اور ہر ایک کو کیا دے دیا جائے گا، کیا دیا جائے گا، جتنا وہ چاہے گا جو وہ چاہے گا، یہ ہے نا حدیث میں، جو وہ چاہے گا اس کو وہ مل جائے گا. اب آپ وہاں حوروں کے عوض کچھ مانگ لیجیے، ٹھیک ہے، اس موقع پہ مانگ لیجیے جو آج نہیں ملا. حسد ختم کرنے کا کوئی علاج بتائیے. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بارے میں سوچئے، ان نعمتوں کا ذکر کیجئے جو آپ کو ملی اور دوسروں کو نہیں ملی، یا خاص طور پر اس کو نہیں ملی جس سے آپ حسد کر رہے ہیں. ٹھیک، دوسری بات یہ کہ جس سے حسد ہو جس کی کسی بھی چیز سے، تو سوچا کریں کہ اتنی ہی چیز تھوڑی اللہ کے پاس، اس سے بھی زیادہ فلاں فلاں کے پاس ہے. یہ مثلا کوئی چیز بتائیے جس کی وجہ سے آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، کسی کے مثلا حسن کی وجہ سے کہ وہ کیوں خوبصورت ہے میں کیوں نہیں، اس کا تو بس چھن جانا چاہیے اور مجھے مل جانا چاہیے. تو سوچا کریں کہ صرف یہی تھوڑی خوبصورت ہے، اس کے علاوہ بھی دنیا میں بڑے خوبصورت لوگ ہیں، میں اسی کا مقابلہ کرنے پہ کیوں تلی ہوں. اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس سے بھی زیادہ مال والے، علم ہے تو اس سے بھی زیادہ علم والے. میں نے اپنے لیے کسی شخص کی نعمت کو کیوں مسئلہ بنا رکھا ہے کہ میں اسی کے بارے میں سوچے جا رہی ہوں. اور چیزوں کی طرف دھیان دیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور وسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگیں. پلیز صرف ایک بار کلیئر بتا دیں کہ ختم دلوانا چاہیے کہ نہیں. میرے گھر والے نہیں مانتے کہ نہیں دلوانا چاہیے، کل 12 ربیع الاول کے چاول میری سہیلی نے بھیجے، میں نے کھا تو لیے مگر بعد میں وہ میری عزت ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی، اور میرے ابو نے کہا کہ ذرا پوچھنا اپنی میڈم سے، کہنے لگے تمہاری میڈم کہتی کہ ختم کے چاول کھاؤ، بس یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، کوئی آپ کو کچھ کہے، پھر برداشت نہیں ہوتا اور میں پھر بدتمیزی کر جاتی. نمبر 1، آپ بدتمیزی نہ کریں. نمبر 2، مجھے اگر کوئی مار بھی ڈالے تو اس پر آپ ناراض نہیں ہوں، اس لیے کہ ان چیزوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا. عزت، زندگی، کسی کو ملنے والی کوئی نعمت، یہ سب اللہ کے احسان کے طور پر ہے، ہمارے کسی کمال کے طور پر نہیں، اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا، اگر کوئی کسی کی بے عزتی کرنے پہ تل گیا تو اس سے تھوڑی ہو جاتی، اس سے نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایسی بات کر رہا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے 2 اور بھلائی کے دروازے کھول دے. پچھلے دن اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، آپ یقین کریں کہ ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. ابھی ریسنٹلی میں جب دبئی گئی ہوں تو 2 لوگ مجھے ملے، ایک بچی جس نے جینز پہنی ہوئی تھی اور بالکل ایسی بظاہر کھلنڈری سی بچی لگ رہی تھی، تو مجھے آ کے بہت شوق سے ملی اور بہت خوشی سے، اور ہاتھ میں ایک میگزین اٹھایا ہوا تھا، کہتی آپ نے یہ پڑھا ہے، میں نے آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے. تو اس کی ظاہری حالت دیکھ کر میں تھوڑی سی ٹھٹکی کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا، لیکن اس کی مدر ساتھ تھی اور وہ بچی نئی نئی دین کی طرف مائل ہوئی ہے اور نیا نیا اس کے اندر ایک شوق ہے. بہرحال اس نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں جو آپ کے خلاف لکھا گیا تھا، میں نے اس کا جواب لکھا ہے، اور پورے صفحے کا وہ مضمون تھا، اور اس طرح اس نے دفاع کیا ہوا اس میں جو کچھ میں کر رہی ہوں اور جو لوگ باتیں بناتے ان کے جواب میں، کہ شاید میری کسی شاگرد نے بھی آج تک ایسا کچھ نہیں لکھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں اپنے شاگردوں سے توقع رکھ بیٹھوں کہ میں ان کو سکھاتی ہوں تو یہ میرے دفاع میں یہ اور یہ کریں، اور میں کلاس میں ایک ہنگامہ برپا کر دوں، دیکھو فلاں مجھے کیا کہہ رہا ہے، تم نہیں اٹھو گے، تم نہیں مجھے بچاؤ گے، تم نہیں میرا کچھ کرو گے، تو ایک تو یہ کہ تعلیم و تربیت کے لیے سخت نقصان دہ ہے کہ اس طرح لوگوں کے ایموشنز کو بھڑکایا جائے اور کھیلا جائے ان سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، اگر اپنے شاگرد کچھ لکھیں گے بھی تو لوگ کہیں گے اپنے شاگرد ہیں نا اس لیے لکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ اپنا معاملہ ان کے حوالے نہیں جن پہ آپ کا احسان ہوتا ہے، صرف اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری عزت تیرے حوالے، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، تو پھر وہ ایسے ایسے لوگوں سے دفاع کرواتا ہے، ایسے ایسے لوگوں سے باتیں کہلواتا ہے کہ اگر ایک برا بھلا کہنے والا ہے تو 10 اچھا کہنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں ابوظہبی گئی، وہاں ایک خاتون ایک کٹنگ لے کر آئیں. آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے گلف نیوز میں آپ کے بارے میں کسی نے پہلے یہ لکھا ایک نیگیٹو قسم کا کہ حجاب فیشن آ گیا ہے پاکستان میں، اور اس میں میرا نام لے کے کافی نیگیٹو باتیں لکھی ہوئی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے، یہ آپ پڑھیے. یہ وہ خاتون تھی، جب میں پچھلی دفعہ ابوظہبی گئی تو وہاں پر ہمیں عمرے کے لیے جانا تھا، اور معلوم نہیں فلائٹ کے ٹائمنگز میں کوئی آگے پیچھے ہو گئی یا کوئی ایک درس لوگوں نے اور رکھ لیا اور کہا آپ اگلی فلائٹ پہ چلے جائیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو وہ وہاں کے کسی کمپنی میں کافی اچھے اس پر ہیں، اتھارٹی پر، تو اس نے پرسنلی ہماری سیٹس کا کچھ ارینجمنٹ کیا، اور چونکہ ہم نے عمرے پہ جانا تھا اور جمعہ ہم لینا چاہتے تھے، ورنہ تو ایک دو دن لیٹ بھی چلے جاتے. میں نے کہا نہیں، جمعہ وہاں جا کے ہی پڑھنا ہے تو اس لیے آج ہی جانا ہے. تو مجھے بتانے لگی آپ کو یاد ہے میں کون ہوں، میں نے شکل دیکھی، میں نے کہا مجھے پہچانی ہوئی لگتی. کہتی ہے اس دن جو میں نے آپ کی ٹکٹس کے لیے کیا تھا اور میں آپ کے ساتھ فلاں جگہ سے فلاں جگہ گاڑی پہ بیٹھ کے گئی تھی، اور میرا جو حلیہ تھا اور آپ نے جو حجاب کیا ہوا تھا، تو مجھے اپنے آپ پہ اتنی شرم آئی کہ اس دن کے بعد میں نے حجاب لے لیا. کہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ ٹریولنگ کی میں نے، اور وہ بھی میرے ہی کام سے تھی، اور میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ یہ کس حال میں کس نے، اس لیے کہ لوگوں کو ہر وقت تنقیدی نظروں سے دیکھنا، اور اگر اس کے برعکس آپ محبت کی نظر سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے. اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ حجاب لیا اور وہ ایک محبت کا رشتہ ڈیولپ ہوا، بلکہ اس کے بعد اس چھپنے والی نیوز کے جواب میں کہتی ہے میں نے ایک دفعہ ایک اپنے نام سے خط لکھا، دوسری دفعہ بریف ایبریویشن کے ساتھ لکھا، حتیٰ کہ میرا خط چھپا. اور میں حیران ہو گئی کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا چھپ رہا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا دفاع کون کر رہا ہے، تو یہ کون کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا. اس لیے اگر آپ کے سامنے بھی کوئی برا بھلا کہہ جائے تو دفاع نہ کیا کریں، خاموش رہا کریں، ٹھیک، مسکرا دیا کریں. مسکراہٹ بھی ایک سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں میں ہاں تو خیر نہیں انسان ملا سکتا ظاہر ہے، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کرے. اور باقی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے حوالے ہے. اب آگے بات ختم کی، یہ اصل میں ہمارے خود ساختہ طریقے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کام نہیں کیے کہ کسی خاص دن پہ کھانا پکوایا ہو. وہاں تو دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، وہ کیسے پر، وہ تو نیکیوں سے محروم رہ گئے نا، ختم نہیں دلوا سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی ایسی مشکل میں نہیں ڈالا کہ ہم ایک خاص قسم کے صدقے کا اہتمام کریں. عموماً کیا ہوتا تھا، کھجوریں ہوتی تھی، جو ہوتے تھے، جو بھی چیز میسر ہوتی تھی اس کو دے دیتے تھے. اور یہ بھی کوئی شرط نہیں کہ کھانے کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر کچھ پڑھ کے تو پھر ہی. اللہ نے رزق بنایا حلال کھانے کو، قرآن پاک میں آتا ہے کہ حلال کھاؤ، یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر کوئی صورت پھونک کے کھاؤ. یا ختم پڑھ کے کھاؤ تو وہ زیادہ برکت کا ہو جائے گا. اور ختم کا لفظ بھی کیسا لفظ ہے، ٹرانسلیشن کریں انگریزی میں تو اینڈ پڑھ کے کھایا کریں، ٹھیک ہے. میری ازدواجی زندگی مطمئن نہیں، تقدیر پر تو میں نے صبر کر لیا مگر میرے ذہن پر ہر وقت سوار رہتا اور پڑھائی پر بھی کنسنٹریٹ نہیں کر سکتی، پلیز بتائیے اپنے غموں کو کیسے بھولیں. بالکل صحیح بات ہے کہ فطری سا احساس ہے، بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے غموں کو جس کے ساتھ انسان کا دن رات کا واسطہ ہوتا ہے. ایک دعا کثرت سے پڑھا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی غم کی حالت میں جب کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا، نہ والدین نہ رشتہ دار نہ کوئی بچے نہ بیوی نہ دوست نہ احباب نہ ہم وطن پردیس، اس وقت یہ دعا پڑی اور ود ان 24 آورز اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی دیا، گھر بھی دیا، بیوی بھی دی، کام بھی دے دیا، جاب بھی مل گئی، سب کچھ. تو انشاءاللہ اس دعا سے فائدہ ہوگا. پھر رنج و غم کی جو دعائیں ہیں کارڈ بھی چھپے ہوئے ہیں، اس کارڈ کو ایک دفعہ روز پڑھ لیا کرے توجہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ. مجھے الہدا آ کر بہت افسوس ہوا، یہاں کی لڑکیوں کی سوچ بہت عجیب ہے. مجھے کئی لڑکیوں نے دیکھنے کے بعد ملی، سوچا اور کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، وہ ایک طنزیہ سوال کرتی ہیں اور مذاق اڑاتی ہیں. میرے ساتھ میری اپیرنس ہے، اگر اللہ نے مجھے اس طرح بنایا کہ میں ایسی لگتی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور. میں پہلے بہت اگنور کرتی تھی مگر اب ہر دوسری لڑکی کا یہی رویہ ہوتا ہے. ان تمام لڑکیوں نے میرا دل دکھایا ہے اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ ان لڑکیوں کو سمجھائیں کہ وہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی یہ رویہ رکھتی ہیں تو اللہ ان کا مالک ہے، آپ سب ان سے معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ معاملہ کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی طنزیہ نہ مسکرائیں اور نہ طنزیہ تانے دیں، اس سے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کھلے دل کے ساتھ ملیں. آپ کو امام بخاری کا وہ واقعہ یاد ہے کہ وہ اپنے نابینا استاد کے پاس گئے. استاد جب حدیث بیان کر رہے تھے تو انداز بولنے کا کچھ ایسا تھا کہ امام بخاری کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اور وہ مسکراہٹ کس پہ تھی، انداز پہ تھی نا، سٹائل ایسا تھا بولنے کا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ جب وہ استاد حدیث سنا چکے تو میں نے ان سے معافی مانگی کہ آپ کے بولنے کے انداز پر میرے منہ پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی جو شاید آپ دیکھتے تو آپ کو پسند نہ آتی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. دل نے فوراً بتا دیا نا، مسکرانا پسندیدہ ہے، لیکن ایسے موقع پہ مسکرانا کہ جس سے کسی کی توہین ہو، تضحیک ہو، کسی کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، تو یہ مسکراہٹ ناپسندیدہ ہے. تو ایسے میں کسی کی کمزوری، خامی، جسمانی عیب، خاص طور پر جسمانی عیب کسی کا، کوئی صحیح چل نہ سکتا ہو، دیکھ نہ سکتا ہو، سن نہ سکتا ہو، بول نہ سکتا ہو، اس پر کبھی مذاق نہ اڑائیں، کبھی نہ ہنسیں. اور اگر مسکراہٹ یا ہنسی آنے بھی لگے تو کیا سوچیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی تو یہ کر سکتا تھا نا. خود کو فوراً وہاں کھڑا کر لیں اور ساری مسکراہٹ غائب ہو جائے گی، سارا مذاق اڑانا بھول جائیں گے آپ. پلیز یہ بتا دیجئے کہ اللہ کی نظر میں کون بے وقوف اور کون عقل مند ہوتا ہے، کیونکہ لوگ مجھ کو اس طرح کہتے ہیں، یہ بہت سادی ہے، بے وقوف ہے. بعض لوگ پھر اچھی طرح بات بھی نہیں کرتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو دل چاہے کہہ دیں، اس کے ساتھ جو دل چاہے کر لیں. بعض دفعہ منہ سے کوئی بات غلط نکل جاتی ہے یا کوئی غلط کام ہوتا ہے حالانکہ نیت وہ کام کرنے کی نہیں ہوتی، پھر لوگ ہنس پڑتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ ایسی بات نہ ہو، منہ سے نہ نکلے، لیکن بعض دفعہ تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں واقعی بے وقوف ہوں. اس کی وجہ سے میں بولتی بھی کم ہوں اور کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتی ہوں، پلیز اس کا حل بتائیے. ایسا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرائیے. ایک فزیکل جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کراتے ہیں کس سے؟ کسی ڈاکٹر سے، معالج سے. ایک روحانی اور اخلاقی بیہیویئر کی خرابیاں ہوتی ہیں، اس کا ٹیسٹ اپنے دوستوں سے کراتے ہیں. کسی بھی اچھی دوست کو پوچھیں کہ سچی سچی میری خامیاں بتا دو، اور دوست ذرا عقل مند ہو، ایسے انداز میں نہ بتائے کہ دوستی ختم ہو جائے. اگر کسی سے دوستی ختم کرنی ہے تو خامیاں بتانا شروع کر دیں. بعض اوقات ہم پیش تو کر دیتے ہیں خود کو، لیکن جو وہ بتانے لگتا تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، ہماری انا مجروح ہو جاتی، پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑا برا انسان ہے اور میں نہیں اس سے دوستی رکھتی، لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے بے وقوف سمجھتا ہے. بہرحال کسی بھی ایسے انسان کو، اپنی اماں کو، بہن کو، دوست کو، کسی وقت بہت سنجیدگی سے پوچھیں یا لکھ کے پوچھ لیں کہ میری کون سی بات ایسی ہے جس کو مجھے نہیں کرنا چاہیے اور اس کی بجائے کچھ اور کرنا چاہیے، تو آپ میرے لیے علاج تجویز کریں. تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تو بیوقوف منافق لوگ ہوتے ہیں، دو رخے لوگ، جو ایمان والوں کو کیا سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. سفہا کے بارے میں پہلے ہی پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور پھر دوسرے پارے کا شروع بھی اس سے ہوتا ہے، کچھ لوگ خود بے وقوف ہوتے ہیں مگر دوسروں کو بناتے رہتے ہیں، یہ ان کی بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا کوئی عقل مند شخص آپ کو بے وقوف کہہ رہا ہے یا بے وقوف شخص آپ کو بے وقوف سمجھ رہا ہے. اگر تو کوئی عقل مند شخص بے وقوف کہتا ہے تو توجہ کریں، اور اگر کوئی خود ہی بے وقوف ہے اور آپ کو بے وقوف سمجھ رہا ہے تو اس کی بات پہ توجہ ہی نہ دیں. مثلاً کچھ لوگ دنیا کی محبت میں بری طرح مبتلا ہوتے ہیں، وہ آخرت کی طرف توجہ رکھنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہے یا نہیں، کہتے ہیں کتنا بے وقوف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص جو اپنی آخرت قربان کر کے دنیا بنائے وہ بے وقوف ہے، وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. دنیا میں بے وقوف کون ہے؟ جو اپنی دنیا قربان کر کے اپنی آخرت بنائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال یاد ہے آپ کو، جب وہ مکہ کے کمزور اور مجبور قسم کے غلاموں کو آزاد کراتے تھے پیسے دے دے کر، تو ان کے والد نے کہا اگر تم طاقتور قسم کے غلام آزاد کراؤ تو وہ کل تمہارے کام بھی آئیں، فقیروں کمزوروں کو تم آزاد کراتے ہو، یہ تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ بظاہر تو دیکھنے میں کلمندی کا سبق دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میں اس کے بدلے میں کیا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں. اسی کے بارے میں وہ سورت آتی ہے نا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ شخص جو سب سے بڑھ کے متقی ہے. وہ کون ہے؟ جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاکیزگی حاصل کرے، یعنی تزکیہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کے لیے کوئی ایسا احسان نہیں جس کا اسے بدلہ دینا ہو، یعنی اسے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دینا جس کی وجہ سے وہ مال دے رہا ہے، سوائے الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، وہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے بلند رب کی رضا چاہتا ہے. ولسوف يرضى، ایسے شخص سے رب راضی ہو جائے گا. ان آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ کمزور غلاموں کو آزاد کرا رہے تھے تو ان کے والد نے ان کو کہا کہ تم ایسے جگہوں پر خرچ کرو کہ کل تمہیں فائدہ ملے. تو اب والد کے نزدیک عقل مندی کیا تھی؟ کام کرنا ہی ہے تو وہ کرو جس کا ریٹرن جلدی مل جائے. حضرت ابو بکر کے نزدیک کیا تھا؟ کام کرنا ہے تو وہ کرو جو آخرت کے اعتبار سے زیادہ اجر و ثواب والا ہے، کیونکہ وہ مظلوم اور بےچارے لوگ جو اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتے ان پر خرچ کرنا زیادہ فائدے کی بات ہے بنسبت اس کے کہ جو ہوشیار چالاک ہیں وہ اپنے لیے خود بھی کچھ کر لیں، ہے نا. عرض ہے کہ میری والدہ پیروں فقیروں پہ بہت یقین رکھتی ہیں، ان کی عمر تقریباً 80 سال ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیر ہماری مشکل حل کریں گے، جبکہ میں امی کو سمجھاتی ہوں کہ اللہ کے سوا مشکل کوئی حل نہیں کر سکتا، آپ بتائیں کہ میں کیا کروں کہ امی اس رویے سے باز آ جائیں اور ان کے نیک اعمال ضائع نہ ہوں، کیونکہ وہ بہت نمازی اور تہجد گزار ہیں مگر اللہ پہ بھروسہ کرنے کی بجائے لوگوں پہ توکل کرتی ہیں. دیکھیے کہ شرک کی تردید کے لیے قرآن پاک سب سے بہترین نسخہ ہے. اگر آپ چاہیں تو ان کو رمضان کا جو فہم القرآن ہے اس کو سنوا دیں، سمپل ترجمہ ترجمہ جو ہے تھوڑی تھوڑی تفسیر کے ساتھ، اور خاص طور پر پچھلے سال والا جو ہے اس میں شرک کی تردید میں بہت باتیں کی گئی ہیں. شرک والے مقامات کو بہت واضح کیا گیا ہے. اور عموماً بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تنہائی کا شکار رہتے ہیں، بچوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ان کے پاس زیادہ بیٹھ سکیں یا کچھ. تو قرآن پاک میں آتا ولا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہا کرو، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، ان سے بحث نہیں کر سکتے، خصوصاً عمر کے اس حصے میں. لیکن انہیں کہیں کہ امی آپ اکیلی ہوتی ہیں، آپ کی تنہائی بانٹنے کے لیے آپ تھوڑی تھوڑی دیر یہ کیسٹ سن لیا کریں. مجھے بہت سے بزرگوں کی دعائیں ملتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹی ہم بڑے دکھی تھے، جب سے تمہاری کیسٹیں سننی شروع کی ہیں ہمیں کسی کی پرواہ نہیں رہی کہ اب کون ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، ہمارا دل لگ گیا ہے. میں ابھی جب ابوظہبی میں گئی ہوئی تھی تو ایک اسی طرح بزرگ خاتون کا فون آیا، تو جن کے پاس فون آیا موبائل پہ وہ انہیں میسج دے رہی تھی کہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں اور مجھ سے بات کرا دے. انہوں نے موبائل مجھے پکڑا دیا، میں نے سلام کیا، شاید وہ بیچ میں آواز کٹ جاتی نا بازو کا، تو ان کو میرا پہچان نہیں ہوئی. وہ سمجھ رہی تھی کہ میں وہ پہلی ہی خاتون سے بات کر رہی ہیں جن کا موبائل تھا، اور وہ اتنی دعائیں دے رہی تھی فون پہ، اتنی دے رہی تھی کہ ہمیں اس بڑھاپے میں زندگی کا لطف آ گیا ہے جب سے آپ کی کیسٹ سننی شروع کی ہیں. اور وہ کسی کو میسج دے رہی تھی کہ مجھے بتا دو، اور وہ میں براہ راست سن رہی تھی. اور اتنے خوبصورت الفاظ تھے کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن بس اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اگر کسی کے دل کا غم میری چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے دور ہوا ہے تو یہ بھی ایک خدمت خلق ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دل تو الٹ پلٹ زیادہ ہی ہوتا ہے، کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل عبادت میں نہ لگے؟ ظاہر ہے میرے اندر بھی دل ہے، میں ایک فرشتہ تھوڑی ہوں. لیکن یہ ہے کہ شروع میں زیادہ ہوا کرتا تھا، الحمدللہ اب بہت کم ہوتا ہے، ویری ریئر. ابتدا میں ایسا نہیں ہوتا تھا، جلدی جلدی الٹ پلٹ ہوتا تھا، لیکن اب یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت دن بہت اچھے گزر جاتے ہیں. پھر انسان ہو تھوڑی سی بیچ میں اونچ نیچ آتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر جلدی سنبھل جاتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف قرآن کی برکت سے ہے، قرآن کی برکت. کیونکہ جب کچھ بھی دل میں تھوڑا بہت آئے تو پھر اگلے دن قرآن پڑھانا ہوتا ہے، جب تک پڑھا کے ہٹتے ہیں وہ ٹھکانے آ چکا ہوتا ہے، اور ایک نیا ہی ولولہ، ایک نیا جذبہ، ایک نئی زندگی، ایک نیا دن ملتا ہے ہر روز. پھر کثرت سے آپ قرآن پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ پھر پلٹنے میں وقفہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی حل نہیں پایا اس مسئلے کا. ہر کام کرنے لگتی ہوں تو دل میں ریا کا خیال آتا ہے، جب لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے. کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جس میں نام نہ آئے مگر کام بہت ہو. بہت اچھا سوال ہے، یہ ایک واقعی بڑا مسئلہ ہے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کرنے لگے تو پھر خیال دل میں آتا ہے کہ اچھا ہے، اور تنہائی میں اچھے کاموں کی کوشش کریں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جیسے ایک پودے کی قوت کے لیے کھاد کام کرتی ہے نا، اور کھاد مٹی میں مل جاتی ہے، نظر بالکل نہیں آتی، پانی کے ساتھ گھل جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ پودے کی قوت کے لیے وہی کام کر رہی ہوتی ہے، پانی سے بھی بڑھ کے، روشنی سے بھی بڑھ کے. تو اسی طرح وہ کام جو انسان کھاد بن کے کرے، جو بظاہر کسی کو نظر نہ آتے ہوں، وہ کام دوسروں کی خوشحالی اور خوبصورتی کا باعث تو بنتے ہیں، جیسے کھاد پودے کی سرسبزی اور قوت کا باعث بنتی ہے، لیکن خود بیچاری کا کوئی وجود نہیں رہتا زمین میں جانے کے بعد، نظر نہیں آتی نا. آپ کو پتا ہے کہ ڈبا سسٹم کیوں انٹروڈیوس کیا گیا ہے صدقے کے لیے؟ میں جب بہت چھوٹی تھی تو میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ بہت پسند ہے جو چھپا کے دیا جائے نا، کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو بھی پتا نہ چلے. تو میں سوچتی تھی کہ وہ کیا طریقہ ہو، جس کو دیں گے اس کو تو پتا چل ہی جائے گا، پھر کیا کریں. پھر میں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی چیز رکھتے ہیں جس میں چپکے سے کسی وقت کچھ ڈال دیا جائے کہ کسی کو بھی نہ پتا چلے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اسی طرح جب سب سو جائیں یا صبح اٹھے نہ ہو اس وقت نوافل پڑے جائیں. اسی طرح چپکے چپکے دل میں رب کو پکارا جائے. اسی طرح عملی کاموں میں بھی کوئی بھی کام کریں، اپنے کو چیک بھی کریں، لیکن اچھے کام کی تعریف تو ایک ہونا نیچرل سی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جب میں کوئی کام کرتا ہوں تو لوگ تعریف کرتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا یہ جلد ملنے والی خوشخبری ہوتی، اگر کوئی تعریف کر دے اچھے کام پہ تو یہ خوشخبری ہے جو دنیا میں مل گئی آخرت سے پہلے، تو اس پہ پریشانی کی بات نہیں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے لیکن کام دوسرے کر کے تعریف پا لیتے ہیں. ایک چیز آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ دوسرے اس کو چرا لیتے ہیں اور کر کے تو آگے آ جاتے ہیں اور نام بنا لیتے ہیں. ہوتا نا ایسے کہ نہیں ہوتا؟ مثلاً آپ کچن میں کھڑے گھنٹے بھر سے کیا کر رہے تھے، پکا رہے تھے، لگا رہے تھے، سجا رہے تھے، اتنے میں بہن آئی اور ٹرے اٹھا کے لے گئی اور جا کے دوسرے کی تعریف وصول کر لی. اب ایسے میں دل کو کیا ہوتا ہے، لو میں اتنی دیر سے لگی ہوئی تھی اور وہ جناب دوسرے کے سامنے جا کے تو بڑی بن گئی. لیکن جس بندے کے دل میں یہ ہوتا نا میں نے اللہ کی خوشی کے لیے کہ، اس کے دل میں خیال بھی نہیں آئے گا، چلو اچھا ہے شکر ہے کسی کو پتا تو نہیں چلا میں نے کیا. تو پھر اس طرح انسان زیادہ مضبوط کام کرتا ہے، اور چاہے مشکل سے مشکل کام ہو وہ کر لیتا ہے کیونکہ اس کو پتا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کام آپ کرتے ہیں، لوگ ہو بہو آپ کی نقل کرتے ہیں اور نیچے نام اپنا لکھ لیتے ہیں. مثلاً الہدا کے لیے ہم نے کچھ چیزیں تیار کی، مثلاً کچھ کارڈز ہیں یا کچھ بروشرز ہیں یا پروگرام ہے یا کئی چیزیں ہیں. اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں کہیں جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہی کارڈ لوگوں نے اپنے نام سے چھاپا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ تو دل میں خیال آتا ہے نا کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے، لیکن پھر کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، اگر اس سے نیکی پھیل رہی ہے تو پھیلا لیں یہ لوگ. بس دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کوالٹی خراب کر دیتے ہیں اس کی. اچھا اسی طرح بعض وقت کچھ چیزیں جیسے ڈیزائن کرتے ہیں نا آپ، تو دوسرے وہ سارا ہو بہو لکھ کے نیچے اپنا نام لکھتے ہیں. بعض وقت میرے اپنے اسٹوڈینٹس یہی کرتے ہیں. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے، ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے کرنے والا کون. اچھا بعض لوگ تو چلے اپنے نام کے ساتھ الہدا بھی لکھ دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ الہدا بھی نہیں لکھتے صرف اپنا نام لکھتے ہیں. اس وقت انسان ہونے کے ناطے دل میں خیال تو آتا ہے کہ محنت ساری ہم نے کی ہے اور یہ لوگ اپنا نام بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے نا. فطری چیز ہے کہ کام آپ کا ہے اور کوئی اور کر رہا ہے. یہ وقت بڑی آزمائش اور صبر کا ہوتا ہے، کسی کو یہ کہنا کہ نہیں یہ میں نے کیا ہے اور دیکھو اس نے نام لگا لیا، یہ اس سے بھی بری بات ہے. بس کر لیا کر لیا، کرنے دو. میرے ساتھ کوئی دن شاید ایسا گزرتا ہو کہ مجھے ایسے حادثوں کا سامنا نہ ہو، لیکن میں کیا سوچتی ہوں ہمیشہ کہ اسی پہ شاید میری بخشش ہو جائے، کیونکہ جو میں خود سامنے بیٹھ کے پڑھا رہی ہوں وہ تو میں نظر آ رہی ہوں، لیکن جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا یا کسی کو خیال میں بھی نہیں آتا کہ اس میں میری کوئی کوشش ہوگی اور اس سے دین کا فائدہ ہو رہا، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے اجر میں کوئی کمی کرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ اجر اس اجر سے کہیں بڑھ کر ہو کہ آئیڈیا میرا، محنت میری اور کریڈٹ کسی اور کو ملا، شاباش کسی اور کو ملی. ریسنٹلی میں کہیں گئی بھی تھی تو وہاں پر ہماری ایک اسٹوڈنٹ پڑھا رہے، جو وہ اسٹوڈنٹ تھی ان کی جو آگے شاگرد تھی، وہ ظاہر قدرتی استاد سے محبت ہوتی، وہ بار بار اپنے استاد سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، یہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا، انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے بتایا. میں مسکراتی رہی. اچھا جب سب چلے گئے تو مجھے کہنے لگی کہ دیکھیں میں تو ایک ایک لفظ آپ کا لکھا ہوا پڑھاتی ہوں، اور اب یہ سارے لوگ صرف میری تعریف کرتے ہیں، ان کو یہ تو نہیں پتا کہ آپ نے کیا ہے. تو مجھے بہت شرمندگی سی ہو رہی تھی کہ ویسے شاید خیال نہ آتا، لیکن میں چونکہ بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی اور کسی کو یہ نہیں پتا، اسٹوڈینٹس کو تو نہیں پتا ہوتا کہ استاد کہاں سے پڑھ کے آ رہا ہے، کیا لکھ کے لا رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. تو بعض اوقات ہم کوٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، تو بعض اوقات کوٹ بھی نہیں کرتے، ذکر بھی نہیں کرتے استاد کا. لیکن کبھی کبھی پھر ایک گلٹی کانشیس ہونے لگتا ہے نا کہ محنت تو کسی اور کی ہے اور اس پہ نام یا تعریف ہمیں مل رہی ہے. تو ایسے میں کیا سوچتی ہوں ہمیشہ کہ مجھے کیا چاہیے، تھوڑی دیر کا نام یا آخرت کا اجر، کیا چاہیے؟ میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوتی ہوں. اگر مجھے تھوڑی تکلیف ہونے بھی لگے نا تو میں سوچتی ہوں مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا فائدہ دے گا. اگر لوگ تالیاں بھی بجا لیں میرے لیے، واہ 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 آپ نے وہ جو بات کی تھی نا بڑی اچھی ہمیں لگی تھی، اور تو بس تھوڑی دیر میں تالیوں کی آواز بھی ختم ہو جائے گی، خوشی بھی لوگوں کی بس بھول بلا جائیں گے، ایک وقتی جذباتی اوال آئے گا، وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، وہ ختم. دنیا کی تعریف تو اتنی ہوتی ہے نا، کہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہوتا ہے نتھنگ. لیکن اگر ہم نے سچے دل سے کوشش کی، اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کو گن کے رکھتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اجر ہوتا ہے. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ذہین ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے کام کو لے کے اپنا نام لکھوا کے چھاپ دیتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں نا بعض لوگ. مجھ سے خود ایک اسکالر ملے، جارڈن کی بات ہے یہ، ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تو ہم نے کسی اسکالر کی بڑی تعریف شروع کی کہ فلاں شخص کی کتابیں بہت اچھی ہوتی. تو وہ مسکرانے لگے، ہم نے کہا پتہ نہیں کیوں مسکرا رہے ہیں. پھر ہم نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں یہ کام میں نے کیا تھا. وہ تو اتنی مصروف شخصیت ہیں کہ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں، کام میں نے کیا تھا، نام انہوں نے اپنا لکھوا لیا، کیونکہ میرا اگر اس پہ نام چھپتا تو نہ مجھے فائدہ ہوتا نہ ان کو ہوتا، کیونکہ ان کا نام مشہور ہے اور مجھے کوئی جانتا نہیں، تو اس طرح کتاب بکتی بھی زیادہ ہے اور معلوم نہیں کیا کیا. ایسے کام بھی ہوتے ہیں دنیا میں. تو یہ مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا اسی طرح لوگ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اداروں کی کتابیں ہوتی ہیں، کیسٹس ہوتی ہیں، ان پہ لکھا ہوتا ہے حقوق پتہ نہیں کون سے محفوظ ہیں. میں نے خود اپنی کیسٹ پہ کبھی نہیں لکھا نہ لکھوایا. ہاں کچھ اور لوگوں نے اپنی طرف سے میری کیسٹس پہ بعض وقت لکھ لکھوا دیا. میں نے کیوں نہیں لکھا؟ کہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کے دین کی بات ہے، جو مرضی کاپی کرے، جو مرضی آگے پھیلائے. لیکن ایک چیز سے میں ہمیشہ روکتی ہوں کہ اس کو کاروبار نہیں بنائیں. جب میں نے اس کو اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں رکھا تو کوئی اور بھی اس کو اپنے فائدے کے لیے مت رکھے. ویسے جتنا مرضی اس کو پھیلائے، کوئی حقوق محفوظ نہیں ہے، یہ سب کو مشترکہ ورثہ ہے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ کو ایسا مل جاتا ہے کہ جس میں آپ خاموشی سے کام کر سکتے ہیں. بعض اوقات آپ کا خاموشی سے کیا ہوا کام کیا ہوتا ہے، یعنی آپ چھپ جاتے ہیں، دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے موقعوں پر کوئی نیگیٹو بات آپ کے منہ سے نہ نکلے. ایک اور مثال، ایک دفعہ میں اسٹوڈینٹس کے ساتھ میٹنگ کر رہی تھی کراچی میں، ہر گروپ کے ساتھ. تو ایک گروپ تھا، اس میں ایک اسٹوڈینٹ آئی تو کہنے لگی کہ میڈم میں سچی بات کہوں، میں جب آئی تھی یہاں پر تو میں آپ سے بالکل متاثر نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ جو ہیں انچارجز، میں ان سے متاثر تھی. میں خاموش ہو گئی، کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اس موقع پہ مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو اپنی خامیاں یاد کرنے کی ضرورت ہے. میں نے فوراً سوچا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، جس سے آپ روز ملتے ہیں، قدرتی طور پر اس سے آپ کا ایک محبت اور ایک سلسلہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جو شخص اس کرسی پہ آ کے اس سے واپس نکل جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی کیا ایسوسیشن ہو سکتی؟ تو اگر نہیں ان کے دل میں ایسی بات تو کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مجھے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا میں لوگوں کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں یا اپنا کام کرنے کو آئی ہوں. مجھے دل میں خیال بھی نہیں لانا چاہیے. خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد ہماری انچارج میں سے ایک انچارج کہنے لگی، کسی اور میٹنگ میں، شاید پوری کلاس کے سامنے یہ کہیں، وہ اس میٹنگ میں موجود تھی جب وہ بچی اس طرح کی بات کر رہی تھی، کہنے لگی کہ بات یہ ہے، میں ایک بات سے میڈم کی بہت متاثر ہوئی. وہ کیا؟ کہتی کہ ایک میٹنگ میں ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کہا تو مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا. کہتی کہ میں کالج میں تھی، میں نے ایک اسپیچ کی، جب اور اسٹاف ممبرز میری تعریف کرنے لگے تو جس ٹیچر نے مجھے تیاری کرائی وہ اسٹاف روم میں سب کے سامنے اونچا اونچا کہنے لگی کہ یہ ساری میری محنت تھی، میں نے تیاری کرائی تھی اور میں نے لکھوایا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا اس کو اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا. کہتی کہ میں اپنی اس ٹیچر کو اور میڈم کو دیکھنے لگی کہ میڈم نے ایک لفظ بھی اپنے دفاع میں نہیں کہا کہ اس اسٹوڈنٹ کو جس سے تم متاثر ہو یہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو میں نے یوں پڑھایا اور میں نے یوں ان کی تربیت کی اور ایسا کیا اور ویسا کیا. تو کہتے ہیں کہ آج مجھے پتا چلا کہ دین پڑھانے والے اور دنیا کمانے والوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. یہ باتیں میں اس لیے چند ایک آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تربیت کی چند باتیں ہیں. عموماً ہم اپنے مقصد سے اس وقت غافل ہوتے ہیں جب ہم ایسے پیٹی جھگڑوں میں پھنس جاتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں اہمیت دی کسی نے، مجھ سے کیوں نہیں کوئی متاثر ہوا، مجھ سے کیوں نہیں محبت کرتے، میرے آئیڈیاز لے کے، میرے کام کو لے کے اپنے فائدے حاصل کر رہے ہیں، اور میں کس طرح ان سے یہ چھینوں، کس طرح ان کو بدنام کروں، کس طرح لوگوں کو چیخ چیخ کے بتاؤں لوگوں یہ میں ہوں. تو پھر ہم میں کی پوجا کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے نا. تو کوئی اس طرح کی بات میرے دل میں خیال بھی آنے لگے تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو فرحت کو کون جانتا. مجھے جو کچھ ملا، محبت ملی یا نام ملا یا کچھ بھی ملا، عزت ملی یا چاہت ملی، وہ اس کتاب کی وجہ سے ملی. یہ میرا کمال نہیں ہے، اس کے بغیر اگر اس کو منفی کر دیا جائے تو میں ایک حقیر کیڑا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، مٹی کا انسان ہوں، نتھنگ. یہ صرف اللہ کا احسان ہے کہ اس نے توفیق دی ہے کہ اس کی خدمت کر سکوں. تو اس لیے ہمیشہ نہ تو کسی کی تعریف پہ بہت خوش ہوا کرے اور نہ ہی اس کو کوئی فائنل ججمنٹ سمجھے کہ اب آپ پاس ہو گئے، اور نہ کسی کی تنقید پہ کچھ بہت برہمی کی ضرورت ہے. ہمیشہ دعا مانگتے رہیں، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ مجھے توفیق دے ان کاموں کی جن سے تو محبت کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. وقت تو گزر ہی جائے گا. ہماری کامیابی کس میں ہے؟ کہ ہم وہ کر لیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. ٹھیک ہے، سوال ہے، میں حیران ہوں کہ یہ لوگ ایک ایک کھجور کھا کے جنگیں لڑا کرتے تھے، اور ملکوں کو فتح کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ بہت اچھی غذا بھی کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ایک مسلسل کلاس لینے کے بعد ہم بہت تھک جاتے ہیں. حالانکہ ہم تو آرام دہ کرسیوں پہ بیٹھ کے پنکھوں کے نیچے پڑھتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتی وجہ کیا ہے, ہم اتنا کیوں تھکتے ہیں. پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیں, کیا ہم میں ایمان کی کمی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ صورت پیش آتی. پہلی بات یہ کہ آج کی غذاؤں میں اور اس دور کی غذاؤں میں ایک بڑا فرق تھا. اس دور کی غذائیں خالص تھیں اور آج کی غذائیں کھاد کے ساتھ ہیں اور اس میں وہ کچھ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ آب و ہوا میں, فضا میں ایک آکسیجن تک تو ہمیں خالص میسر نہیں, کتنی پولوشن ہے, نوائز پولوشن کتنی ہے. ان سب چیزوں نے مل کر انسان کی مجموعی صحت کی حالت جو ہے اس پہ اثر ڈالا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ رہتے تھے وہ ایک جفا کشی کا ماحول تھا. آرام دہ کرسیوں اور پنکھوں کا ماحول تھا ہی نہیں, کرسیاں تو ان کے ہوتی نہیں تھی, نیچے بیٹھنے والے لوگ تھے. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ جو کسان لوگ ہیں, مزدور لوگ ہیں, ان کے اندر ہماری نسبت زیادہ سٹیمنا ہے نا. جو سڑکیں کوٹتے ہیں, بناتے ہیں. کوئی مجھے قصہ سنا رہا تھا کہ ایسی ہی جپسی عورتیں جو تھی ان میں سے ایک نے بچہ پیدا کیا رستے میں, اور پتھر کے اوپر بچے کی پتنی وہ عمل رکھ کے دوسرے سے کاٹ لی اور گرا لگا لی اور پھر چل پڑی. اور تو یہ باتیں بھی ایسے ہی لگتے جیسے ایک افسانہ ہو, یقین نہیں آتا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, ایسے لوگ ہیں آج بھی موجود. تو ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو تربیت تھی یا ان کی جو صحت تھی یا ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا, ان کا جو ماحول تھا, ان کی جو انوائرنمنٹ تھی, اس نے ان کو قدرتی طور پہ جفا کش بنا دیا تھا. جبکہ ہم اس انوائرمنٹ سے خالی. اس پہ پلس ایمان, ایمان کی قوت واقعی ایسی قوت ہوتی ہے کہ جب دل میں سما جاتی ہے تو انسان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں کہ جو سارا سارا دن کچھ کھائے پیے بغیر پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, کام کرتے ہیں اور بالکل نہیں تھکتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ان کو غذا کی ضرورت نہیں ہوتی؟ نہیں, ان کے اندر کام کی ایسی دھن اور ایسی لگن ہوتی ہے کہ جو ان کو ہر بھوک پیاس گرمی سے نجات دیتی. مثلا آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ پنکھے کے بغیر 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے, ہیں نا ایسے لوگ. آپ میں سے اکثریت جو ہی پنکھا بند ہو تو بے چین ہو جاتی ہے, بڑی گرمی ہو گئی. لیکن اگر سارا دن بھی میں پنکھا نہ چلاؤں تو میں کام کر سکتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے شور اچھا نہیں لگتا کہ میرے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے, مجھے خاموشی اچھی لگتی. میں مکہ میں جب پی ایچ ڈی کے دوران اپنے تھیسس کے لیے گئی اور پڑھ رہی تھی, جون جولائی کے دن تھے, اتنی شدید گرمی تھی کہ 50 ڈگری تک پہنچتا تھا اور لوئیں چل رہی ہوتی تھی. لیکن اس موسم میں بھی جب میں لکھنے کا کام کر رہی ہوتی تھی تو میں پنکھا آن نہیں کرتی تھی, پسینے سے میرے ہاتھ کے نیچے تک گیلا ہو جاتا تھا, لکھتے ہوئے وہ کاغذ گیلا ہو جاتا تھا. لیکن میں نہیں آن کرتی تھی کیونکہ مجھے زیادہ گہرائی اور حکمت کی باتیں شور میں نہیں سمجھ میں آتی, خاموشی میں آتی. تو مجھے بھول جاتا تھا کہ گرمی ہے, پسینہ ہے. ہوتا کیا تھا, زیادہ پسینہ آتا تھا تو وہی کپڑوں پہ لگ کے دوبارہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور وہ خود بخود ٹھنڈک ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فطری ایک نظام رکھا ہے انسان کے اندر. آج بھی بہت سے لوگ برف کے بغیر پانی نہیں پیتے یا فریج کا پانی پیتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. میں ہارڈلی کبھی ٹھنڈا پانی پیتی ہوں. اگر میرے ہاتھ ٹھنڈا پانی آ بھی جائے تو میں اس کو گرم کر کے پیتی ہوں. گرم کرنے سے مراد اس کو پکڑے رکھتی ہوں یا روکے رکھتی ہوں کہ گرم ہو جائے تو میں پیوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے بعد ہو سکتا ہے گلے پہ اثر ہو سکتا ہے باقی جسم میں ایک سستی پیدا ہو, جبکہ گرم پانی جو ہے وہ انسان کو ایکٹیو رکھتا ہے. اسی طرح ایسی غذاؤں سے پرہیز کرتی ہوں. مثلا اگر بہت سارے کھانے پڑے ہیں تو کوشش کرتی ہوں کہ ایک آدھ چھوڑ دوں اس میں سے یا صرف ایک کھاؤں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت حشاش بشاش رہتی. آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اگر ایک ٹائم پر ایک روٹی سالن آپ لیں گے تو آپ زیادہ ایکٹیو ہوں گے بنسبت اس کے کہ آپ ایک ہی کھانے کے اوپر 3-4 قسم کی ڈشز کھائیں گے. لازمی طور پر اثر پڑے گا آپ کو اگر آپ اپنی غذا سادہ رکھیں, اگر آپ اپنے رہن سہن کو سادہ رکھیں, تو آپ کے اندر قدرتی طور پر کچھ طاقتیں ایسی ڈیولپ ہونے لگتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے کام کی رفتار بڑھ جاتی ہے, کام کا پوٹینشیل بڑھ جاتا ہے. آج بھی ہمارے بہت سے دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے نا. اسی طرح اگر آپ مثال کے طور پر ہیں تو بہت پرسنل باتیں, لیکن چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی کہ میں عموماً ناشتہ جو ہے وہ کھجور اور چائے کے ساتھ کرتی ہوں. کھجور کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر آپ سارا دن بھی کچھ نہیں کھائیں تو کافی دیر تک آپ بہت ایکٹیولی اور بہت فریش ہو کر کام کر سکتے ہیں. اور آپ ذرا ہیوی ناشتہ کر لیں تو کیا نتیجہ ہوگا, آپ سستی کے مارے پڑ جائیں گے, یہ بھی ہوتا ہے. اور میں کھجور کے ساتھ ناشتہ کیوں کرتی ہوں کہ یہ سنت صحابہ ہی سمجھے کہ وہ جہاد کرتے تھے کھجور کھا کر, تو ہم بھی جس کام میں لگے ہوئے اس کو جہاد ہی کہتے ہیں. طاقت کے لیے, انرجی کے لیے, دماغ کا کام کرتے ہوئے دماغ کو شوگر بہت چاہیے ہوتی, بہترین رچ سورس ہے شوگر کا, نیچرل شوگر ہے نہ کہ آرٹیفیشل. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن آپ کو بڑی ہی بھوک لگے اور آپ کا پیٹ کل بلائے کہ کچھ اور ڈالو, لیکن اگر آپ کنٹرول کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ عادی ہو جائیں گے. عام طور پر مجھے زیادہ کھانے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب مجھ کو پڑھانا ہوتا ہے, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ انرجی لگتی ہے نا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پڑھانے کی رفتار سست ہو جائے, تو اس وقت میں ذرا پھر بہتر ڈائٹ لیتی ہوں. ورنہ اگر صرف مجھے خود بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرنا ہو تو آپ سارا دن مجھے کھانا نہ دیں, مجھے بھوک نہیں لگتی, مجھے طلب نہیں ہوتی. اور اس بھوک میں بھی اتنا انجوائے کرتی ہوں کام کو, اتنا انجوائے کرتی ہوں کہ کوئی دوسرا شخص تصور ہی نہیں کر سکتا اس انجوائمنٹ کا. تو بات یہ ہے کہ ہم جس طرح اپنے نفس کو عادی کر لیں. ہم لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے, صبح ناشتہ کرتے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور کھانے لگتے ہیں, پھر کچھ اور کھانے لگتے ہیں, پھر چلی چپس کھاتے ہیں, پھر سواریاں کھاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ کھاتے ہیں. ایسی ساری چیزیں کیا کرتی ہیں مل کے, معدے پہ بوجھ ڈالتی, معدے کی وجہ سے جو سستی ہے سارے بدن پہ چھاتی, بار بار نیند آتی اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے آپ. تو کسی بھی نئی عادت کے لیے, جفا کشی کے لیے تھوڑا سا سیلف کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. جو شخص خود پہ قابو پا لیتا ہے نا, خود کو مسخر کر لیتا ہے, وہ کس کو مسخر کر لیتا ہے؟ وہ سب کو مسخر کر لیتا ہے. اور جو خود پہ نہیں قابو پا سکتا وہ کسی پہ بھی نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے, میں دو دن سے اپنی امی سے ناراض ہوں, بات بھی نہیں کرتی, دل تو چاہتا لیکن غصہ اور دکھ دونوں کیفیت مل کر عجیب سی کیفیت بن جاتی, دل چاہتا کہ پھوٹ پھوٹ کروں. امی کے قدموں میں جا رہا ہوں, اس میں انا کا کوئی مسئلہ نہیں, یہ کیفیت مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی, یہ سب پہلی دفعہ ہوا, میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور بغیر سوچے سمجھے ماں کے پاس جا کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہو جائے گا. دکھ کی وجہ نہیں لکھی آپ نے. نفس کو بہت مشکل سے سمجھا کر کنٹرول کرتے ہیں, کافی جنگ کے بعد وہ ٹھیک رستے پہ آتا ہے, کچھ دن ٹھیک چلتا ہے, دوبارہ اسی پہ آ جاتا ہے, اس کا کیا کریں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کو اتنی محنت سے کھانا پکاتے ہیں اور پیٹ بھرتے ہیں, تھوڑی دیر تو بالکل ٹھیک رہتے ہیں, اس کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے. اس کا کوئی علاج بتائیں؟ بتائیں جی ہاں, پھر کھا لیں. جنت کے بیان میں تھا عورتیں ان حوروں کی شکل میں تشکیل دی جائیں گی, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عورتیں خود حوریں بن جائیں گی. حور کا لفظی معنی کیا ہے؟ سفید عورت, بڑی آنکھوں والی عورت. تو یہ وہ نیک عورتیں بھی تو ہو سکتی ہیں جو جنت میں جائیں. چند دنوں کی بات ہے, میں اپنے گاؤں گئی, آپ کی قسطیں ساتھ لے کر گئی. میں نے جا کر اپنے گھر والوں اور گھر کی چند عورتوں کو اکٹھا کیا, آپ کی قسطیں سنائی, تو انہوں نے شور کر دیا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے. میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن نہ مانی. مجھے بتائیں میں ان کو کیسے سمجھاؤں, کوئی حدیث بتائیں جو میں ان کو بتاؤں اور مطمئن ہو جائیں کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں. انہیں کہیں کہ آج کے بعد آپ میں سے نہ کوئی بازار جائے گا اور نہ کوئی شاپنگ کرے گا, نہ کوئی کسی آدمی سے کوئی بات کرے گا, اس لیے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے. ٹھیک نہیں؟ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی قرآن پڑھے تو آواز کا پردہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نہ پڑھا جائے نہ سنا جائے, اس بہانے سے یہ کوشش ختم ہو جائے. چلے ٹھیک ہے, وہ نہیں سنتے تو انہیں کہا کیسٹ بند کرتے ہیں, میں بولتی ہوں. وہ کہیں گے آپ کا بھی پردہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کسی لکھا کہ میری ایک بڑی نیگیٹو بات یہ کہ میں بہت جلد بدگمان ہو جاتی ہوں, اس کا کوئی علاج بتائیں. آپ نے بہت سچی بات کی, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ شیطان کا وسوسہ. اور شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے, جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے نا, ہر وقت ایکٹیو کام میں لگا ہوتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ سوچے ضرور ڈالے گا, ایک نہیں دوسری, دوسری تیسری. ایسی صورت میں کوئی بات نہیں, لیکن گمان برا آ جائے تو اس کو راہ نہ دیں. کیا کریں؟ اس کی جگہ کوئی اچھی بات سوچ لیں. یہ ایسے ہی جیسے راہ چلتے چلتے کوئی گندی چیز نظر آ جائے تو آپ ادھر دیکھتے ہی نہ جائیں, فوراً نگاہ پھیر لیں, کسی دوسری طرف دیکھا کریں. ٹھیک. مجھے الہدا آنے سے پہلے تسبیح کی بہت عادت تھی. الحمدللہ میں تمام فارغ وقت میں تسبیح کرتی تھی. میں اس وقت تک کچھ کرتی نہیں تھی جب تک تسبیح ہاتھ میں نہ ہو. یہ عادت مجھے امی کو دیکھ کر ہوئی. میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے, راستے میں دل کرتا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر ذکر کروں, لیکن سوچ کر کے یہ ریاکاری ہو جائے گی تو پھر میں نہیں پڑھتی، پھر راستہ بھر کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں، لیکن تسبیح کے بغیر اچھا نہیں لگتا. تسبیح کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان ایک تسبیح مثلا سبحان اللہ کی کر دی، پھر استغفار کی کر دی، پھر درود شریف کی کر لی، پھر کچھ اور، بہت سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ سب کچھ پڑھا گیا. ورنہ ہوتا کیا کہ باتیں شروع کر لیں بھول ہی جاتے ہیں کہ ذکر کر رہے تھے، پھر ذکر کی طرف آنا مشکل ہے. تو میرے دادا کہا کرتے تھے کہ تسبیح جو ہے نا یہ ایک ڈنڈے کی طرح ہے کہ انسان کو ایک بھول جائے تو وہ ایک طرح جیسے نا ہوتا کہ ڈنڈا دکھا دے کوئی تو اس کو یاد آ جاتا ہے. تسبیح ایک یاد دلاتی رہتی انسان کو. تو ریاکاری کیوں ہوگی؟ آپ چھوٹی تسبیح رکھ لیں، آپ اس کو اس طرح پکڑے اندر ہی اندر، یا اپنے گاؤن کے اندر، یعنی ذرا سی بازو کو لمبا کر لیں، یا ہاتھ ایسے بیچ پہ رکھ لیں. اکثر سا ہوتا ہے کہ میں کسی محفل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں جہاں میرے کام کی زیادہ باتیں نہیں ہوتی، بیکار باتیں ہوتی ہیں، تو میں تسبیح خاموشی سے نکال کے اور اپنے ہاتھوں میں ایسے چھپا لیتی ہوں کہ میں اسے پڑھتی بھی رہتی ہوں اور کسی کو بھی نہیں پتا چلتا کہ میں پڑھ رہی ہوں. چھوٹے سائز کی تسبیح آتی ہیں نا، وہ لے لیں، اور اگر کوئی دیکھ بھی لے تو ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے وہ بھی پڑھنے لگے. ریاکاری کا خیال آئے تو اپنے آپ کو ایک لگا لیا کریں. اگر جہنم کی آگ سے زیادہ ڈر لگے اور اللہ کی ناراضگی سے اس جتنا ڈر نہ لگے تو کیا کریں؟ ظاہر اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے اور جہنم کی آگ آگ ہے، تو فرق تو ہوگا. ہماری انچارجز پڑھاتی بہت اچھا ہے، سب میں سمجھ آتا ہے، لیکن کلاس کے بعد مجھے سب بھول جاتا ہے. میں غور سے سنتی ہوں، اکثر بھول جاتی. نہیں، یہ بھول نہیں جاتا انسان، وقتی طور پر ذہن میں تازہ نہیں ہوتا، وہ اندر رجسٹر ہو جاتا ہے اور پھر کسی نہ کسی کام کے وقت میں، ضرورت کے وقت میں سامنے آ جاتا ہے. میں نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا، جواب نہ ملا، برائے مہربانی بتا دیں. ہماری ایک جاننے والی ہیں جو اپنی پڑھائی کے اخراجات پوری نہیں کر سکتی، وہ بچوں کو سپارہ پڑھاتی ہیں اور ان سے 10 روپے لیتی ہیں. اس دن تفسیر کے دوران آپ نے کہا کہ دین کا داعی دینے والا ہوتا نہ کہ لینے والا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ بچوں سے پیسے لینا جائز ہے؟ حالانکہ وہ کافی عرصے سے پڑھا رہی ہیں، پیسے نہیں لیے مگر اب ضرورت ہے. کوئی بات نہیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے پیڈ ٹیچرز مقرر کیے تھے. بس یہ ہے کہ کسی سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں 10 ہی دو گے تو پڑھاؤں گی، اگر 5 دو گے تو نہیں بے شک گھر جاؤ، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور فکس نہیں کرنا چاہیے، اپنی خوشی سے جو بھی دے دے کوئی، جو بھی ضرورت مند ہو. دائی دینے والا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دائی کی نظر دین دے کر لوگوں سے فائدہ اٹھانا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ کل مجھے کسی نے کہا، میں پہلے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگتی تھی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. اب جب میں نے اپنے ارد گرد دوسروں کو دیکھا کہ وہ لوگ نہ تو نماز پڑھتے ہیں نہ ہی دین کی طرف راغب ہیں، اور ان کو ہر چیز بغیر مانگے مل جاتی، اس لیے مجھے بڑی مایوسی، اور میرا اب دل نہیں چاہتا نہ نماز نہ دعا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ دنیا کے مال و متاع کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے وہ بعض اوقات کافروں کو مومنوں سے زیادہ دیتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ امپورٹنٹ نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. ہماری چھوٹی نظروں میں یہ بڑی چیزیں ہیں. اللہ کے نزدیک وہ جو جنت اس کو نظر آتی ہے نا، ہمیں تو نہیں آتی، اس لیے وہ اس کو یہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہوتا نا کہ بعض اوقات آپ کے نزدیک ایک چیز ایسی فضول سی ہوتی ہے اور بچے کے نزدیک بڑی چیزیں ہیں. مثلا میرا بیٹا بعض اوقات کیا کرتے، چھوٹے چھوٹے کاغذ کاٹ کے ان کی شکلیں بنا کے تو رکھ دے، وہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی اور آ کے ان کو اٹھا کے بن میں پھینکے تو وہ رو رو کے برا حال کر لیتا کہ میرے کٹے کاغذ آپ نے کیوں پھینک دیے، کیونکہ اس کے نزدیک ان پرزوں کی بڑی ویلیو، وہ ان کو بن میں نہیں پھینکنے دیتا، چھپا کے پھینکنے پڑتے ہیں کہ اتنا ڈھیر کہاں کریں. تو میں سوچتی ہوں کہ ہمارا حال بھی کچھ اس بچے سے زیادہ اچھا نہیں ہے. ہم بھی دنیا کے چند ٹھیکروں پہ ایسی جان دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی متاع ہے، حالانکہ والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. جس کو وہ نظر آنے شروع ہو جائے، اس کے نزدیک یہ دنیا کو بہت بڑی چیز نہیں رہتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر مشرق کو گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، لیکن چونکہ مچھر کے پر جتنی بھی نہیں، وہ کن کٹے بکری کے مرے ہوئے بچے جیسی ہے وہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. اس لیے اگر کسی کے پاس دعا نہ کرنے کے باوجود، عبادت نہ کرنے کے باوجود دنیا بہت ہے، تو اس کی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے. کسی کو ملنا اور کسی کو نہ ملنا دونوں ہی آزمائش ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت مزید کچھ لینے کے لیے نہیں، جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرنے کے لیے ہونی چاہیے. مزاج میں تحمل کیسے آتا ہے؟ مزاج میں تحمل آتا ہے جب آپ پہ بوجھ زیادہ پڑتا ہے. تحمل کا لفظی معنی ہوتا ہے باب تفاعل، ہے نا، پڑھا ہے باب تفاعل، چلے پڑھ لیں گے، یعنی اٹھانا، حمل سے ہے نا. تو جو جو آپ پہ کام پڑتے جاتے ہیں، بوجھ پڑتے جاتے ہیں آپ کے کندھوں پر، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جذباتیت کم ہونے لگتی. شادی سے پہلے لڑکیاں کتنی جذباتی ہوتی، کیسی امیجنری ہوتی، کیا کیا باتیں سوچتی. شادی کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، ایک گود میں اٹھایا، ایک ساتھ انگلی لگایا، تو بہت سارا وہ کلینڈرا پن ختم ہو جاتا ہے. پھر جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں اور بڑے ذمہ داریاں آتی ہیں تو اور تحمل آ جاتا. لیکن خالی دنیا کی ذمہ داریاں پڑھنے سے تحمل نہیں آتا جب تک دین کی ذمہ داری کوئی نہ پڑے ساتھ. آپ قرآن پڑھانا شروع کریں، ایسا بوجھ جو پہاڑوں نے بھی نہیں اٹھایا جب آپ پہ پڑے گا تو دیکھیں کیسے تحمل نہیں آتا. اور ایک اور بات یہ کہ تحمل بھی آہستہ آہستہ آتا ہے، ایک دن میں نہیں آتا. ٹھیک، کیا تزکیہ صرف اسی مال سے ہوتا ہے جو کہ ہم اپنی ضرورت کو کم کر کے دیں، یا زکات کے مال سے بھی تزکیہ ہوتا ہے؟ دونوں طرح ہوتا ہے، دونوں طرح ہوتا ہے. میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ میرے ساتھ جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو جائے تو میں اپنی جان پر اس کیفیت کو برداشت کرتی ہوں، کسی کو نہیں بتاتی، صرف اللہ کو بتاتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں. میں تمام رشتوں سے بیزار ہوں، نہیں ایسا نہ ہو، لیکن کبھی اظہار نہیں کیا، اچھے طریقے سے سب سے ملتی ہوں. لیکن یہاں ٹیچر کہتی ہے کہ اپنے مسئلے بتایا کروں تاکہ اس کا بہتر حل نکالا جائے، لیکن اس کے باوجود میں بتا نہیں سکتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنا مسئلہ بتاؤں کہ نہیں. اگر کوئی مسئلہ آپ کو بودر کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ دوسرے کام نہیں کر پا رہے تو ضرور بتائیں اور اس کا حل تلاش کریں. یہ ایسے ہی نا، بعض لوگ بیماریاں دبائے رکھتے ہیں دبائے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بیماریاں کیا بن جاتی ہیں، بڑی بیماری بن جاتی ہے نا، تو پھر انسان کولیپس ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ کولیپس ہوں، بڑے بڑے مسئلے اندر دبا دبا کے کیا کریں، ان کو ساتھ ساتھ حل کریں، ورنہ سٹور اتنا بھر جائے گا کباڑ خانے سے کہ مشکل ہو جائے گی. اکثر مرد کہتے ہیں عورت تو ناقص العقل ہے. ناقص کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے؟ نقص عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اگر آج کا سبق دھیان سے سنا ہوتا، آخری لفظ کیا تھا؟ غیر منقوص. میں اسی لیے کہتے ہیں ٹیکسٹ دیکھا کریں، ٹیکسٹ دیکھیں گے تو آپ کی بہت کمپریہنشن زیادہ ہوگی. نقص کس کو کہا؟ غیر منقوص کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، کمی نہ کی جائے گی. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، حدیث میں آتا یہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نقص کا معنی خلل ہے یا خرابی ہے، خرابی کے معنوں میں نہیں آتا، کمی کے معنوں میں آتا ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عورت جو ہے بے عقل ہے یا اردو والی کم عقل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے اندر عقل غالب ہوتی ہے، عورت کے اندر جذبات غالب ہوتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ مرد جو ہے وہ جذباتی فیصلے نہیں کرتا یا جذبات پہ کم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خلل ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا. عورت کے لیے جذبات زیادہ چاہیے تھے، کیوں؟ بچے کے لیے نا، ورنہ اتنی تکلیف اٹھاتی؟ وہ تو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتی کہ تو اتنی مجھے تکلیف دے کے آئے دنیا میں، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی. کوئی ایک چٹکی لگا جائے نا ہم کو، تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑتے نہیں اس کو، تیری ایسی تیسی. اور ایک بچہ ماں کو کتنی تکلیف دے کے دنیا میں آتا ہے، آتا ہے؟ کبھی کسی ماں نے مارا اس کو پیدا ہوتے؟ اسے کیا کرتی ہے پیدا ہوتے ہی؟ پیار کرتی ہے، ساتھ لگا لیتی. پھر کتنا تنگ کرتے ہیں بچے، شور مچاتے ہیں، چی چی، کچھ نہ کچھ ضد، رونا دھونا، تنگ کرنا، ستانا، اچھل کود، ہر گھر کی چیز خراب، کتنا کچھ ماں برداشت کرتی، ساری زندگی کرتی چلی جاتی. یہ کیوں ہے؟ کہ اللہ نے اس کے اندر عقل کی نسبت جذبات زیادہ رکھے، یعنی عورت کے جذبات عقل پہ غالب ہیں. یہ میڈیکلی ٹیسٹ کیا گیا ہے مختلف مشینیں لگا کر، اور یہ پروو کیا گیا ہے کہ عورت کسی بھی چیز میں اپنے جذبات کو الگ نہیں کر سکتی، ہر چیز میں جذبات ساتھ ہیں اس کے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے. پیدا کرنے کے لیے جذبات چاہیے، دودھ پلانے کے لیے جذبات چاہیے، بچے کی تربیت کے لیے جذبات چاہیے، ساری زندگی اس کے دکھ اٹھانے کے لیے جذبات چاہیے. جذبات نہ ہو تو کچھ نہ کر سکے. اگر عقل سے آپ تولنے لگے تو آپ نہیں پال سکتے بچوں کو. اچھا، دوسرا کسی کا بچہ ہوتا ہے اس پہ ہمارے جذبات نہیں کام کرتے نا، اس لیے ہم اس کو برداشت بھی نہیں کرتے. اپنے بچوں کو ماں کیسے برداشت کرتی؟ مثلا بہن بھائی نہیں برداشت کرتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے بڑی بہنیں ہوتی ہیں، چھوٹا بچہ ہو تو آپ منع نہیں کرتی اس کو، یہ کتنا شرارتی ہے، کیسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، اس کو منع کریں تو ماں کہتی چھوڑو، جاؤ کھیلنے دو، اس کو کرنے دو، کچھ نہیں ہوتا، کرنے دو. دوسرے نہیں کرنے دیتے جو ماں کرنے دیتی ہے. کیوں؟ جذبات ہے نا، ممتا ہے اور ضروری ہے. اچھا، مرد کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہر چیز میں عقل دیکھتے ہیں، کیا فائدہ، کیا نقصان ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، حساب کتاب کرتے ہیں. اچھا، یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اللہ نے ان کو کمانے کے لیے پیدا کیا. اگر وہ حساب کتاب ٹھیک نہ کریں اور جذبات میں لوگوں کو لٹاتے چلے گئے تو شام کو گھر کیا لائیں؟ اور جن مردوں کے جذبات ان پہ غالب آ جاتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا ان کے گھروں کا حال کیا ہو جاتا ہے نا، اپنے بچے بھوکے مرتے رہتے ہیں اور دوسری عورتوں پہ لٹاتے رہتے ہیں جذبات میں آ کے. اسی لیے اللہ نے جب طلاق کا اختیار جو ہے مرد کو دیا عورت کو نہیں دیا، کیونکہ عورت جذبات میں آ کے ذرا غصہ آیا تو اس نے سب تیا پانچا کر دینا. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہن اور بھائی کی لڑائی جب ہوتی تو بھائی تو ٹیز کرتا جاتا اور بہن رونا دھونا شروع کر دیتی. یہ کیوں روتی ہے بہن؟ دو باتیں کرے گی اور دو پھر آنسو بہائے گی اور دو پھر روتی دھوتی چپ ہو جائے گی، یعنی بات کرتے کرتے رونا ساتھ شامل ہو جائے گا. اور بھائی اس کے مقابلے میں بغیر روئے ٹھیک ٹھاک گفتگو کرتا چلا جائے گا. یہ اللہ نے فرق رکھا ہے، ہمارا خود سے بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قدرت کا فرق ہے. تو ناقص العقل کا مطلب کیا ہے؟ کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، جذبات کے فیصلے کرتی ہے، عقل کم استعمال کرتی. تو یہ کوئی عورت کی خامی تھوڑی ہے، یہ کیا ہے دراصل؟ یہ عورت کی خوبصورتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ترجمہ آپ بے عقل کریں یا کم عقل کریں یا ناقص کو نقص کے اردو والے یا پنجابی والا نقص بنا لیں اس کا. ابھی بات ہو رہی ہے کہ محنت ہماری اور کریڈٹ کسی اور کو مل جائے تو ہمارا طرز عمل تو واضح ہو گیا، لیکن کریڈٹ لینے والے کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور ان کا آخرت میں کیا حصہ ہوگا؟ ان کا حصہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جس سے کچھ فائدہ ہم اٹھائیں اس کے لیے دعا کریں، اس کے شکر گزار ہوں، اس کا احترام ہو دل میں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی وہ محنت کرے گا، کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی، جتنی وہ اس میں ساتھ عقل ڈالے گا، اپنی محنت کوشش، آخر وہ بھی تو کھپے گا نا، نقل کے لیے بھی تو پھر کھپنا پڑتا ہے، تو اس کوشش کا اس کو بھی بدلہ مل جائے گا. اور اس سے جتنے لوگوں کو آگے فائدہ ہوگا اس کو بھی فائدہ ہوگا، ایسی بات نہیں کہ اسے کچھ نہیں ملے گا، اس کو بھی ملے گی جو اس نے محنت کی. آخر سب لوگ امام بخاری کی کتاب پڑھ کے کوٹ کرتے ہیں نا، میں بھی اسی کو کوٹ کرتی ہوں. تب امام بخاری تو دنیا میں ہے نہیں، جا کے شکریہ تو ادا نہیں کر سکتی کہ آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی، یا تعریف تو نہیں کر سکتی جا کے، یا کیا کر سکتی ان کے لیے سوائے ان کے لیے دعا جب پڑھیں کیا کہ رحمہ اللہ. جتنے بھی لوگ آج تک بخاری روایت کر رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں، ان سب کو اجر جا رہا ہے. انہوں نے امام بخاری کو کچھ نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے میں ہمیں اگر کسی سے بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، ٹھیک، اور اس کے احسان کا قدردان ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگ تھوڑ دلے ہوتے ہیں نا، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کسی دوسرے کو تو بھول جائیں. ماں باپ کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ذرا سا کچھ کہتے ہیں کتنے کتنے دیر موڈ آف رکھتے ہیں، کس قدر ناشکری کی بات ہے نا. ذرا سی ان سے کوئی کمی ہو جائے، انسان ہے آخر وہ، فرشتے نہیں ہیں، کوئی کوتاہی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، کمپلینٹس کرنے لگتے ہیں، کرتے ہیں نا کہ نہیں کرتے؟ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں دیا، آپ نے، آپ ہمارے ساتھ پیار ہی نہیں کرتے، آپ ایسا نہیں کرتے، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور مائنڈ کر جاتے ہیں اور بولتے نہیں اور بدتمیزی بعض اوقات کرنے لگتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور خاص قرآن پاک میں کہا ہے انشکر لی ولی والدی، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا. میرے خیال ہے کہ کافی باتیں ہو گئی ہیں. میں یاسمین سے آپ کی ملاقات کراتی ہوں، یاسمین اپنا تعارف خود کرائیں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرا نام یاسمین خان ہے، میں 29 سال سے جرمنی میں رہ رہی ہوں. اتفاق سے پچھلے رمضان میں میرا کراچی آنے کا اتفاق ہوا، اور قرآن کے سلسلے میں مجھے جو بھی واقعات پیش آئے میں ذرا آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی. کراچی آ کر مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر فرد کا درس ہو رہا ہے پی سی میں. تو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جب میں کراچی آتی تھی تو درس وغیرہ کی محفلیں اٹینڈ کرتی تھی، تو اسی طرح میں نے کہا چلے یہ بھی سن لیتے ہیں. خیر میں گئی سننے کے لیے اور میں بس سنتی رہی اور روتی رہی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 14 جنوری کو مجھے واپس آنا تھا، اور 17 کو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ان کا وہاں پر کورس ہو رہا ہے. تو جب انہوں نے کورس کی اناؤنسمنٹ کی تو یقین جانے مجھے ان لوگوں کی قسمت پر اتنا رشک آیا اور اپنی بے بسی اور اپنی بدقسمتی پر رونا کہ یہ سب قرآن پڑھیں گے اور یا اللہ میں جا رہی ہوں یہاں سے. ویسے تو میرا پردیس میں کبھی بھی دل نہیں لگا تھا، لیکن اس دفعہ مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی. بہرحال میں واپس چلی گئی. اپنے شوہر سے میں نے بات کی، انہوں نے منع کر دیا کیونکہ ماشاءاللہ 6 میرے بچے ہیں، اور انہوں نے یہ کہہ کر کہ کون دیکھ بھال کرے گا ان کی. خیر وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھے. ظاہر ہے عورت کے بغیر عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ گھر نہیں چلتا. خیر میں نے صبر کر لیا, میں نے دوبارہ زیدی نہیں کی, ان سے کہا ہی نہیں کچھ. اس کے بعد 4 ماہ بعد اسی طرح میں بیٹھی کسی بات پہ رو رہی تھی, تو پتہ نہیں اللہ نے ان کے دل میں کس طرح یہ بات ڈالی. انہوں نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا, تم جا سکتی ہو. یقین جانے اس وقت مجھے اپنے کانوں میں یقین نہیں آیا, اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو ایک شخص کو اچانک اونٹ ملتا ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. خیر میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک بات کہہ دی, اب آپ اس پہ رکے رہیے گا. میں نے میڈم سے بات کی فون پر, اور اس دوران یہ تھا کہ میری بیٹی ٹرکی سے ڈلیوری کے لیے آئی ہوئی تھی. خاص طور پہ آپ لوگوں کو بتایا کہ جب پہلی ڈلیوری ہوتی ہے لڑکیاں کتنا گھبراتی ہیں. خیر میں نے میڈم سے بات کی اور میں نے کہا کہ مئی میں اس کی ڈلیوری اور میں جون سے پہلے نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا کہ بہت دیر ہو جائے گی. خیر پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کیا کروں, اور میرے پاس کیسٹس بھی تھیں کی اور قرآن تھا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس طرح ترجمہ لکھیں. لیکن پھر اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے جانا تو ہے ہی, تو کیوں میں دیر کروں. ایک تڑپ تھی, ایک لگن تھی, اور مجھے رکنے نہیں دے رہی تھی وہاں پر. بیٹی سے میں نے بات کی, اس کے بچہ ہونے والا تھا. نے کہا امی آپ فکر نہیں کریں, آپ چلی جائیں. مجھے تسلی ہو گئی, میں آ گئی. لیکن آنے سے پہلے میرے شوہر بہت پریشان تھے, کیونکہ میں نے اچانک یہ پروگرام, انہیں تسلی تھی کہ میں 2 ماہ بعد جاؤں گی, لیکن اچانک ایک ہفتے میں میں نے اپنے پروگرام بنایا, تو بہت زیادہ پریشان ہوئے. ان کی پریشانی دیکھ کر میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں چاہتی, لیکن میری بے چینی اور تڑپ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. اللہ نے بڑی بیٹی کو میرا مددگار بنایا. اس نے کہا اپنے والد سے کہ آپ امی کی حالت دیکھ رہے ہیں, انہیں مت روکیں, جانے دیں. بہرحال میں آ گئی یہاں پر, اور اس کے بعد میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے بغیر بہت سارے کام وہاں نہیں ہوں گے, خاص طور پہ خواتین جو گھریلو ہیں. مجھے ان سے یہ کہنا ہے کہ کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بنتی, اور انسان یہ نہ سوچے کہ میرے بغیر یہ کام نہیں ہوں گے, سارے کام کر دیتا ہے اللہ. میرے 2 بچے چھوٹے, 1 12 سال کا اور 1 16 سال کی بیٹی ہے, اور یورپ کا جو ماحول ہے, جو انسان بھی یورپ میں رہ چکا ہے اسے پتا ہے کہ کتنا خراب ماحول ہے وہاں کا. اور وہ ٹین ایجر بچی مجھے جب بھی اطلاع ملتی کہ بہت ضد کرتی ہے, اور میں دعا کرتی تھی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ان کے پاس, تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہاں پر ایک اسلامک سینٹر میں تربیت کورس, 3 مہینے میں 3 دن وہ بچی جاتی رہی. چونکہ میری بڑی بیٹی الحمدللہ وہاں پر اس کام میں انوالو ہے, اور وہ پھر لے کے جاتی رہی بہن کو. اسی طرح بہت سی چیزوں کے راستے کھلتے چلے گئے, پریشانیاں بھی آتی رہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا دامن, اسی سے دعا کرتی رہی. لیکن سب سے بڑی آزمائش جو میرا بنا چھوٹا بیٹا, ایک دن بہت رویا. چونکہ میرے ہسبینڈ ایئر لائن میں ہیں تو سفر کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا الحمدللہ, وہ مجھ سے ملنے آتے رہے. اور جب چھوٹا بیٹا آتا تھا تو اتنا زیادہ پریشان کرتا تھا مجھے, روتا رہتا تھا, بس آتا تھا اور روتا تھا اور جاتا تھا اور روتا تھا. میں نے ایک دن اسے کہا تم مجھے بہت زیادہ پیار کرتے ہو. اس نے کہا ہاں. میں نے سوئی گیس کھولا, آگ جلائی. میں نے کہا میں اپنا ہاتھ جلاتی ہوں. اسے وہ چلایا نہیں امی آپ ہاتھ نہیں جلائیں گی, میں اب آپ کو نہیں تنگ کروں گا کبھی بھی. بس اس کے بعد پھر وہ روتا تو تھا لیکن یہ نہیں کہتا تھا کہ امی آپ چلیں. اس نے کہا نہیں آپ اپنا کورس مکمل کر لیں. پھر اس کے بعد میرے شوہر وہ بھی کچھ پریشان رہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی میرا مددگار بنا دیا, اور اب یہ حالت ہے ان کی. وہ کہتے ہیں تم آؤ, تمہارے ساتھ گھر کے کاموں میں شیئر کروں گا, اور وہ میرے لیے بڑی جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ میں وہاں اپنا کام کر سکوں. قرآن کی برکت سے اللہ نے میرے لیے راستے کھول دیے اور سب کو میرا مددگار بنا دیا. وہاں پر بھی لوگ الحمدللہ بہت اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور چونکہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں, اور یہ سوچ کر میرا زیادہ یہاں پر آنے کا پروگرام بنا کہ میں جا کر شاید کوئی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ ان بچوں کو میں کچھ سبق دے سکوں. آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لے. اور میرا نوجوان بچیوں سے یہ کہنا ہے کہ اس قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے اپنے معاشرے میں انقلاب پیدا کر دیں, کیونکہ قرآن کے بغیر ہم سب ادھورے ہیں. اچھا, بیچ میں یہ تھا کہ جب میں یہاں آئی تو گھر میں کچھ عرصہ تو میری بڑی بہن میرے ساتھ رہی، اس کے بعد میں بالکل تنہا تھی، اور یقین جانے میں اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی بہت، اور اکثر آپ کو پتہ یہاں بجلی چلی جاتی ہے، ایک دن رات کو بجلی چلی گئی، اور چونکہ نیا نیا قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، میں دروازہ کھول کے باہر کی طرف بھاگی اور اپنے پڑوسیوں کو آواز دی، میں نے کہا کچھ موم بتی وغیرہ آپ دیں میری مدد کریں۔ اس کے بعد دوسری بار یہ ہوا کہ میں دروازے کی طرف بڑھی، لیکن پھر یہ سوچ گئی کہ میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، میں کیوں اتنا ڈر رہی ہوں، اور اسی طرح پھر بتی جاتی اور میں ٹٹول ٹٹول کے اندھیرے میں موم بتی جلاتی۔ خیر پھر بعد میں نے ایمرجنسی لائٹ لے لی اور اسی موم بتی کی روشنی میں پھر میں قرآن بیٹھ کر پڑھتی، کیونکہ اکیلی تھی، اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگتی، اور بہت ہی مطلب ایک تو آپ سوچیں اتنا عرصہ یورپ میں رہنے کے بعد موسم کے وہ، لیکن مجھے کچھ چیز تنگ نہیں کرتی تھی، میں خود حیران تھی کہ مجھ سے کیسے گرمی برداشت ہو رہی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ میں گھر جاتی تھی کھانے کو بھی نہیں، حالانکہ یہ نہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتی، کھانا نہیں پکا ہوتا تھا، میں چنے کھا لیتی تھی کبھی، میں کچھ اسی طرح میں گزارا کر لیتی تھی کہ میں نے پڑھنا تھا۔ اور پھر یہ سوچیں کہ 29 سال کے بعد ذہن کو اپنے دوبارہ سے کسی پڑھائی کی طرف لانا، لیکن قرآن کی برکت سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن بھی کھول دیا اور زبان۔ تو مجھے اپنی جو بہنیں ہیں جو گھریلو خواتین ہیں ان سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا جذبہ اور شوق دیکھتا ہے، اگر لگن سچی ہو جذبہ صادق ہو تو کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، کیونکہ میں نے اکیلے رہ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہ تجربہ کر لیا کہ اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اللہ اس کی پوری مدد کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا، وہاں بھی ان کے ساتھ تھا بچوں کے ساتھ، یہاں بھی میرے ساتھ تھا ہر جگہ ہے وہ۔ اور اکیلے رہ کر مجھے بار بار یہ خیال آتا رہتا کہ اللہ اگر تم مجھے یہ موقع نہ دیتا تو میں تجھ سے قریب کیسے ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے سے قریب ہونے کا موقع دیا آزمائشیں ڈال کر۔ الحمدللہ الحمدللہ کورس مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ اب جا کر وہاں کام کرنے کا ارادہ ہے۔ اور مجھے ایک پنجابی کی بات یاد آتی ہے کہ ایک کونج ہوتی ہے جیسے اپنی ڈار سے کہتے ہیں نا کونج بچھڑ گئی، اسی طرح مجھے لگا کہ کونج اپنی ڈار کے ساتھ مل گئی ہے آ کر، بس اب اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا، جو تلاش تھی میری ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کچھ کام لے لے، آپ سب بہت خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کام کے لیے چنا ہے، اللہ نے ہمیں اتنے بہترین استاد دیے ہیں، ہم ان کا کوئی صلہ تو دے نہیں سکتے، لیکن ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا ضرور کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بعض اوقات ہم اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہوتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم سے بڑھ کر کون تکلیف میں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں کی قربانیوں کو دیکھیں کہ وہ زندگی کی ہر نعمت اور ہر چیز کو چھوڑ کر شوہر بچے مال اولاد صرف اور صرف دین کے لیے اگر یہ ساری قربانیاں کریں تو الحمدللہ آج کے دور میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، اور جب تک ایسے لوگ ہیں اللہ کے دین کو انشاءاللہ ترقی نصیب ہوتی رہے گی۔ مردوں کے لیے ایسے کام کرنے زیادہ مشکل نہیں ہوتے، لیکن عورتوں کے لیے یعنی اپنی فیملی کے ساتھ اور گھر کے ساتھ ایک جذباتی اٹیچمنٹ جو ہوتی ہم ایک دن کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، ہم سوچتے ہیں نہیں کچن کا کیا ہوگا، فلاں چیز خراب ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی، لیکن سب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ قربانیوں کے ساتھ دین کو لیتے ہیں اور ہر حال میں اس کے لیے تڑپ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کام بھی بہترین لیتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاسمین سے بھی اور ہم سب سے بھی دین کا بہترین کام لے، وہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔